أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يا بني احفظ أني أربعا أربعا لا يزرك ما عملت معهن إن أغنى الغناء العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 38 سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے اپنے فرزند ارجمن جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، یا بنیا احفظ انی اربعا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے، سن، چار چیزیں مجھ سے اپنے ذہن میں بٹھا لے اور چار چیزوں کا خیال رکھ. اگر یہ چار چیزیں آپ کے پاس محفوظ رہیں، تجھے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان چار چیزوں میں، پہلی چار چیزوں میں جنہیں حفظ کرنا ہے، بس ذہن میں رکھنا ہے اور بروئے کار لانا ہے، پہلا مطلب حضرت نے بیان فرمایا، ان اغنی الغنا العقل، سب سے بڑا سرمایہ عقل ہے. دوسرا ارشاد ہے، وہ اکبر الفقر الحمق، اور سب سے بڑے فقر و ناداری، حماقت و بے وقوفی ہے و بے عقلی. و اوحش الوحشت العجب، اور سب سے ڈرونی تنہائی، خوفناک تنہائی، خود پسندی ہے. و اکرم الحسب حسن الخلق، اور سب سے بڑا شرف و شرافت خاندانی انسان کی، وہ حسن اخلاق و رویہ لوگوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد چار چیزیں جن کا امام نے فرمایا کہ خیال رکھو اپنی زندگی کے اندر، دوسری چار چیزیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں. پہلا فرمان ہے، ان اغنی الغنا العقل، انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ جو خداوند تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے، وہ عقل کا سرمایہ ہے. اللہ تعالی نے انسان کو بہت سارے سرمایے عطا کیے ہیں اور ساتھ انسان کو توجہ دلائی ہے کہ یہ سرمائے وہ ہیں جن سے تو نفع کما سکتا ہے. مال ایک سرمایہ ہے، وہ سب سے کم ترین سرمایہ، سب سے قیمت کے لحاظ سے کم سرمایہ مال ہے انسان کے پاس. مال ضرورت ہے، انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، جس طرح خون انسان کے بدن کی ضرورت ہے. بغیر خون کے انسان کا بدن زندہ نہیں رہ سکتا، نشو و نما نہیں کر سکتا، حیات جاری نہیں رہ سکتی. اسی طرح مال بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، حیات انسانی کے لیے. لیکن جس طرح مال کا نظام ہے، جس طرح خون کا نظام ہے کہ خون کی ایک معین مقدار انسان کی ضرورت ہے، بے حد و حساب خون انسان کو نہیں چاہیے. اتنا خون جو ایک بہت بڑے ریوڑ کے لیے کافی ہو, وہ ایک انسان کو اگر لگا دیا جائے اور اس کی رگوں میں پہنچا دیا جائے, رگیں پھٹ جائیں گی انسان کی. ایک معین مقدار میں انسان کو چاہیے خون. اسی طرح خون اگر دوڑتا رہے, گھومتا رہے بدن کے اندر, تو باعث زندگی و حیات ہے. اور اگر خون رک جائے, دل کے اندر رک جائے, بدن کے کسی بھی حصے میں رک جائے, یہ باعث ہلاکت ہے, باعث موت ہے. قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مال بھی ایسا ہی ہے. مال بھی ایک خاص مقدار انسان کی حیات کے لیے ضروری ہے, اس سے زیادہ مال انسان کی ضرورتوں سے باہر ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے زیادہ مال انسان بٹور لے, جس طرح خون حد سے بڑھ جائے انسان کے لیے خطرناک ہے, اب یہ ضرورت بھی اگر حد سے بڑھ جائے انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اور جیسے خون اگر گردش کرے تو باعث حیات و زندگی ہے, مال بھی اگر گردش میں رہے تو باعث حیات انسان ہے. اگر مال کو کوئی روک لے, مال کو ذخیرہ کر لے, مال کو کسی جگہ جمع کر لے, یہ مال پوری امت و پورے معاشرے کی موت کا باعث بن جاتا ہے, رکا ہوا مال. لہذا ذخیرہ اندوز انسان, مال اندوز انسان, وہ تمام معاشرے کی موت کا باعث ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ وہ لوگ جو اکٹھے کر لیتے ہیں مال و ثروت و دولت کو اور اسے گردش میں نہیں لاتے, اسے خرچ نہیں کرتے, الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, یہ لوگ جو سونا چاندی و مال و ثروت کو بٹور کے ایک جگہ ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اسے گردش میں نہیں لاتے, یہ دنیا میں بھی باعث تباہی ہیں اور آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم ہے, دردناک عذاب ہے. اسی طرح خداوند تبارک و تعالی نے عزیزان ہمیں ایک اور عظیم سرمایہ عطا کیا ہے, اس کا نام ہے سرمایہ عمر, سرمایہ حیات, سرمایہ عمر. یہ سرمایہ اساسی و بنیادی ہے, اور سرمایہ ہمیشہ اس لیے عطا کیا جاتا ہے کہ انسان اس سرمایہ کو کام ملائے اور اس سرمایہ کو کام ملا کے نفع کمائے, اس سے فائدہ کمائے اس سے. لیکن اگر یہ سرمایہ انسان خرچ کر دے, اگر باپ کی طرف سے بیٹوں کو کچھ سرمایہ ملا ہے وراثت کے طور پر اور بیٹے اسی کو خرچ کر دیں, تو کل کو یہ بیٹے فقیر ہو جائیں گے, نادار ہو جائیں گے, محتاج ہو جائیں گے, دوسروں کے سہارے پر, انحصار پر متوقف ہو جائیں گے. ان بیٹوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا, وہ عزت و آبرو ان کی جاتی رہے گی. وہ بیٹے جو سرمایہ باپ کا ضائع کر دیتے ہیں یا باپ کا ترکہ ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو حیات کا وہ عمر کا سرمایہ عطا کیا ہے, ہر فرد فرد کو. جس طرح ابھی آپ فون کارڈ لیتے ہیں یا فون سیل فون لیتے ہیں, تو اس میں کچھ کریڈٹ پہلے سے انہوں نے ڈالا ہوتا ہے کہ یہ چارج آپ کا پہلے سے پری پیڈ ہے. آپ کا آفر بھی کرتے ہیں کہ اگر ہماری سم لیں تو آپ کو اتنا پہلے سے بیلنس مل جائے گا, اتنا کریڈٹ پہلے سے مل جائے گا. اور جو جو آپ اس کو استعمال کرتے جاتے ہیں وہ کم ہوتا جاتا ہے. ہم جب پیدا ہوئے ہیں تو ہم سرمایہ عمر لے کر, یہ کریڈٹ لے کر پیدا ہوئے ہیں. کسی کو خدا نے 60 سال, کسی کو 70 سال, کسی کو 80 سال, کسی کو 100 سال, اتنا کریڈٹ خدا نے ہر ایک کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہوا ہے. یہ قیمتی ترین سرمایہ عمر کا, یہ ہم سب کے کریڈٹ میں پڑا ہوا ہے, اور ہم پیدا ہوتے ہی اس کو خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر سورج جو غروب ہوتا ہے, در حقیقت آپ کی قیمتی عمر کا ایک دن اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے. یہ سورج نہیں ڈوبتا, آپ کے سرمایہ کا ایک بڑا حصہ ڈوب رہا ہوتا ہے. ہم اگرچہ خوش ہوتے ہیں کہ میں بڑا ہو رہا ہوں, مثلا 1 سال گزرتا ہے ہم کہتے ہیں بچہ بڑا ہو کے 1 سال کا ہو گیا ہے, جب 2 سال ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بچہ بڑا ہو کر اب 2 سال کا ہے, اب 10 سال کا ہے, اب 20 سال کا ہے, اب 30 سال کا, 40 سال کا ہو گیا ہے. لیکن حقیقت میں بڑا نہیں ہو رہا, اس کا سرمایہ عمر کم ہوتا جا رہا ہے. اب اس کے پاس باقی ماندہ فرصت بہت کم ہے. اب ہم سب میں سے ہر ایک سوچے, جب پیدا ہوئے تھے تو عمر کا کتنا کریڈٹ تھا آپ کے حساب میں؟ 60 سال، جس میں سے ہم میں سے اکثر اپنا حصہ گزار چکے ہیں. اب کوئی بونس پہ چل رہا ہے، کوئی ادھار پہ چل رہا ہے، ورنہ وہ جو اللہ نے سرمایہ دیا ہوا تھا وہ سارا ہم گوا چکے ہیں. ہم خوش نہ ہو کہ بڑے ہو رہے ہیں، ہم غمزدہ ہو کہ ہمارا سرمایہ کم ہو رہا ہے. اور سرمایہ نہیں دیا جاتا کہ اس کو بچا کے رکھیں، اسے سنبھال کے رکھیں، چونکہ یہ وہ سرمایہ ہے جو بچ نہیں سکتا. وقت کا سرمایہ، عمر کا سرمایہ، حیات کا سرمایہ یہ خدا نے رکھا ہی اسی طرح سے ہے کہ آپ نے اگر استعمال نہیں کیا یہ ویسے ہی ضائع ہوتا رہے گا. اس کو کام ملو، اس کو استعمال کرو، اور یہ دیکھو کہ جتنا آپ کے ہاتھ سے یہ سرمایہ نکلا ہے اس کے بدلے میں آپ کو ملا گیا ہے. ہر روز ہمیں کہا گیا ہے، ہمیں آئمہ نے فرمایا ہے، اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہر روز بہترین تاجر و دکاندار وہ ہے جو ہر روز دکان بند کرتے ہوئے جب گاہک ختم ہو جائیں تو اس وقت حساب کرے کہ آج میں نے بیچا کتنا ہے اور کمایا کتنا ہے، دیا کتنا ہے اور لیا کتنا ہے، آیا کیا ہے میرے حساب کے اندر. اور اسی سے اس کو پتا چلے گا کہ میں کامیاب دکاندار ہوں تاجر یا ناکام تاجر ہوں. یہ نہ ہو کہ میں جو تھا متا وہ دے دیا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. ہمیں حکم ہے کہ ہر رات کو بیٹھ کر اپنی عمر کا حساب کرو. آج دن میرا ایک قیمتی دن گزر گیا ہے، اس کے بدلے میں آج دن مجھے کیا حاصل ہوا، کیا کمایا میں نے. اگر آپ نے جتنا قیمتی سرمایہ ضائع کیا ہے، خرچ کیا ہے یہ پورا دن، اس کے بدلے میں دیکھو آپ کو نصیب کیا ہوا ہے. خوب ہم صبح اٹھے، صبح سے اٹھ کر ابھی تک کے وقت کو اگر دیکھیں، کتنا وقت ہم نے بستر پہ ضائع کر دیا، کتنا وقت ہم نے گپ شپ میں ضائع کر دیا، کتنا وقت ہم نے ٹی وی دیکھتے ہوئے ضائع کر دیا، کتنا وقت دوسروں کے ساتھ الجھتے ہوئے ضائع کر دیا، کتنا وقت ایسے سڑکوں پہ گھومتے ہوئے ضائع کر دیا، کتنا وقت فون پہ ضائع کر دیا. یہ سب کچھ ہم نے خرچ کیا، حاصل کیا ہوا اس کا، حاصل کیا ہوا اس کے بدلے میں، مجھے ملا کیا، نصیب کیا ہوا. اس لیے قرآن کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے زمانے کی یہ فرمایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر جا رہا ہے، اپنے دن گزار رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور ہادی بشر، امام بشر، امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ من ساوا یوما ہو فہو مغبون، جس انسان کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. دو دن ایک جیسے نہیں گزرنے چاہیے، مومن کے دو دن ایک جیسے نہ گزریں. مومن کے دو دن ایک جیسے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کل جہاں کھڑا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہے، بس اس کا مطلب یہ کہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے. یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس، سرمایہ عمر، اس کی قدر جانے ہم. اور امیر المومنین جیسی ہستی کیا فرماتے ہیں، آہ افسوس. یہ نہج البلاغہ میں حضرت کے بہت سارے موضوعات ہیں، ان خطبوں کے اندر پڑھیں، ان خطبوں کو، نہج البلاغہ کو اپنے روزانہ کی مطالعہ کی کتاب قرار دیں، روز پڑھیں اس کا، ایک صفحہ روز پڑھیں مومن. چونکہ یہ کسی مصنف کی کتاب نہیں، کسی شاعر کی کتاب نہیں. ہم کتنا سنتے ہیں ٹی وی پہ، کتنے ویوز سنتے ہیں، کتنے تبصرے سنتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، جب مجلس ہوتی ہے کتنے ذاکروں کو، کتنے خطیبوں کو، کتنے علماء کو سنتے ہیں. خوب ان سب کو ہم وقت دیتے ہیں، ابھی اب میں بولوں گا، گھنٹہ بولوں گا، آپ مجھے سنیں گے. خوب اتنا وقت کم از کم امیر المومنین کو بھی دے دیں، ایک گھنٹہ لگا کے مولا کے خطبے بھی پڑھ لیں آپ، اور یقین جان لیں کہ آپ کو ایک گھنٹہ ٹی وی دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. ایک گھنٹہ علی کے ساتھ رہنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. رہیں، امیر المومنین کے ساتھ رہیں، دنیا علی میں جائیں. نہج البلاغہ علی کی دنیا ہے، یہ جہان ہے پورا ایک آباد امیر المومنین کا، جو ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہے. اور جو بھی اس دنیا سے آشنا ہوا ہے پھر وہ دوسری دنیا سے بیزار ہو گیا ہے، اس کو دوسری دنیا میں لذت نہیں آئی جو علی کے دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. اس کو باقی لوگوں کی دنیا مزہ نہیں دیتی. آشنا ہوں ہم دنیا امیر المومنین سے. اور یہی امیر المومنین کو حسرت تھی کہ میری دنیا میں جھانک کے مجھے نہیں دیکھتے ہو. وہ مولانا روم نے امیر المومنین کے اس حال کی ترجمانی کی ہے فارسی میں. ملا رومی نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ ملا رومی بہت عظیم شخصیت جو آج سے بہت عرصہ پہلے گزرے ہیں. علامہ اقبال جن کو اپنا مرشد و استاد مانتے ہیں کہ پیر رومی خاک را ایک سیر کار، کہ پیر رومی نے اقبال کی خاک کی چٹکی کو اقبال بنایا ہے. وہ پیر رومی کیا فرماتے ہیں، ہر کسی، یہ امیر المومنین کے حالات کی ترجمانی ہے. ایک شاعر حالات امیر المومنین کی ترجمانی کر رہا ہے کہ مولا کیا سوچ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میری طرف بہت لوگ آتے ہیں، علی کی طرف بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن ہر ایک کس نگاہ سے آتا ہے، کس دید سے آتا ہے. ہر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نہ جوست اسرار من. یعنی ہر ایک آیا میری طرف آیا، لیکن اپنے گمان، اپنا گمان بنا کے اپنے گمان کے ذریعے میری طرف آیا ہے، اور میرے اندر موجود رازوں کو کھول کے اس نے نہیں دیکھا کہ میرے اندر کیا راز چھپے ہوئے ہیں. ہم اپنے گمانوں سے مولا تک گئے ہیں ابھی، اور مولا کے پاس جو راز ہیں سینے کے اندر، جو کمیل کا ہاتھ پکڑا، کمیل جو شاگرد ہیں امیر المومنین کے، بہت شاگرد عظیم و رشید، وہ فرماتے کہ ایک دن مولا نے میرا ہاتھ تھاما، اور ساتھ لکھا بھی ہے کہ کس طرح ہاتھ تھاما. فرماتے کہ اس طرح میری انگلیاں کھولی، اپنی انگلیاں کھول کے میری انگلیوں میں اس طرح ڈالی، اور ڈال کر میرا ہاتھ دبایا اور مجھے لے کے باہر چلے گئے نخلستان میں یا قبرستان میں، اور وہاں جا کر مجھے خطاب کیا، یا کمیل، اے کمیل، سینے پہ ہاتھ مارا، ان ہا ہونا لا علما جما. اے کمیل، علی کے سینے میں علم کا سمندر ہے ٹھانٹے مار رہا ہے، لیکن اس سمندر سے سیراب ہونے والا مجھے ملتا کوئی بھی نہیں ہے. لو وجد تو لہو حملا، اے کاش علی کو کوئی مل جاتا جو میرا علم سنبھالنے والا ہوتا، اٹھانے والا ہوتا. یعنی وہ راز جو امیر المومنین کے سینے میں ہے، وہ راز جاننے والا امیر المومنین کو کوئی ملتا نہیں تھا، رازدان اور محرم راز. خب ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے جب ایک انسان ہمیں اپنا محرم راز مل جائے، جس کے ساتھ ہم اپنے راز شیئر کر سکیں، تبادلہ کر سکیں. ہمارے راز کیا ہیں؟ خوب یہ چھوٹے دنیاوی مسائل، کھانے کے مسائل، روٹی کے مسائل، رزق کے مسائل، راشن کے مسائل، سیاست کے مسائل، گھریلو مسائل، یہ ہمارے راز ہیں. لیکن وہ ہستی جس کے سینے میں خدا نے سارے کائنات کے راز بھر دیے ہیں، ساری کائنات کے راز علی کے دل کے اندر موجود ہیں، اور یہ راز کس لیے ہے کہ علی کو کوئی محرم راز مل جائے، علی کو کوئی محرم راز مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حسرت نہیں فرمائی رسول اللہ نے کہ کوئی مجھے محرم راز مل جائے، اس لیے کہ رسول اللہ کے سینے میں جو کچھ تھا وہ علی کے سینے میں منتقل کر دیا. جو کچھ رسول اللہ نے راز بتانا چاہے امیر المومنین نے لے لیا. لیکن امیر المومنین لوگوں کو فرماتے ہیں، تم کیوں نہیں اس قابل بنتے کہ میرے سینے کے رازوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ؟ اپنے گمان بنا کر میری طرف مت آؤ، اپنا ذہن خالی کر کے میری طرف آؤ، میں بھروں تمہارے ذہنوں کو. بس وقت ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا ذہن باہر سے بھر کے پھر آتے ہیں. مثلا ایک شاگرد ہے، کلاس میں جاتا ہے، ٹیچر کے پاس جاتا ہے، پہلے سے اپنا ذہن بھر کے پھر ٹیچر کے پاس جاتا ہے. یہ صرف ٹیچر کو ستاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے. لیکن جو ٹیچر کے پاس جاتا ہے خالی ذہن کر کے کہ جو ٹیچر دے گا وہی لوں گا، امیر المومنین ان لوگوں کو فرماتے ہیں، تم نے ستایا بہت ہے مجھے، تم ادھر ادھر سے اپنی کھوپڑیاں بھر کے پھر میرے پاس آئے ہو. تیار ہو کر، ذہن خالی کر کے، دل خالی کر کے میرے پاس نہیں آئے کہ میں اپنے اسرار ان دلوں کے اندر ڈال دوں. تم پہلے سے بھر کے لائے ہو ان دلوں کو، یہ کچرا کہاں سے بھر کے لائے ہو میرے پاس، میں کیا ڈالوں اس کے اندر؟ پہلے صاف کرو اپنے ذہنوں کو، صاف کرو اپنے دلوں کو، صاف کرو. اپنے گمان کے ساتھ میری طرف مت آؤ، ہر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. یہ غم علی ہے، یہ غم امیر المومنین ہے کہ مجھے کوئی محرم راز نہیں ملتا. سنا ہوا ہے نا کہ کنویں میں جا کر امیر المومنین باتیں کیا کرتے تھے، کوفہ کے اندر کنواں تھا اور رات کو خلوت میں جا کر اس کنویں کے ساتھ اپنا راز دل بیان کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ اس بستی میں میرا کوئی راز سمجھنے والا موجود نہیں ہے. عزیزان، وہ امیر المومنین جو ایک راز بیان کر رہے ہیں، وہ حسرتیں جو امیر المومنین اس نہج و بلاغہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں، فرماتے آہ لطول سفر لقلت زاد و طول سفر و بعد المسافہ. ہائے افسوس، توجہ فرمائیے، جملات ہیں امیر المومنین کے، ہائے افسوس کہ توشہ بہت کم ہے، سفر بہت طولانی ہے اور منزل بڑی دور ہے، اس تھوڑے سے توشے کے ساتھ اتنی لمبی منزل کیسے طے ہو سکتی ہے؟ کتنی لمبی منزل ہے عزیزان آپ کی؟ انسان کو فرما رہے ہیں، یہ معلم بشر فرما رہے ہیں جن کو خدا نے وہ علم عطا کیا تاکہ بشر کو مقصد خلقت تک پہنچا دیں. امیر المومنین نے فرمایا مجھ سے پوچھو سلونی کہ میں آسمانوں کے راستے زیادہ جانتا ہوں. آسمانوں کے راستوں سے مراد یہ مریخ و چاند و کہکشانی نہیں ہے، آسمانوں سے مراد یعنی تمہیں میں الہی راستے زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں، میں الہی راستوں کا راہبر و رہنما ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تمہیں الہی راستے بتاؤں. لیکن ان الہی راستوں پہ پتہ ہے آپ کی منزل کہاں ہے؟ آپ کو قرآن فرما رہا ہے کہ آپ کو پیدا کہاں کیا ہے اور آپ کو پہنچنا کہاں ہے. پہلے یہ دیکھ لیں، سن لیں کہ آپ پیدا کہاں ہوئے ہیں اور آپ کو پہنچنا کہاں ہے. کئی لوگ ہیں نا مسافر، شاید بعض آج رات مسافرت پہ جائیں گے، سفر پہ، کوئی اگلے ہفتے جائیں گے، کوئی اس سے اگلے ہفتے جائیں گے، کچھ جا چکے ہیں. فرض کریں اگر یہاں سے کسی کو امریکہ جانا ہے پاکستان سے، خوب سنا ہوگا آپ نے، اگر گئے نہیں بھی ہیں تو آخری تقریباً زمین کا حصہ بن جاتا ہے، پھر اس سے آگے آبادی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. یہاں سے اگر آپ امریکہ جائیں تو آپ کے پاس جو فلائٹ ہے آپ کی پاکستان سے، اگر وقفے بغیر جائے تو کم از کم 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے. 16 گھنٹے مسلسل جہاز آسمانوں میں، فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، پھر ایک آدمی پاکستان سے امریکہ پہنچتا ہے. اور اگر بیچ میں رکے فیول ڈالنے کے لیے، پٹرول ڈالنے کے لیے، تو پھر یہ مدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب جو وقت چاہیے آپ کو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے وہ کم از کم 16 گھنٹے ہے، لیکن آپ کے پاس صرف 12 گھنٹے ہوں، اگر آپ کے پاس 10 گھنٹے ہوں، 12 گھنٹے ہوں، لیکن سفر 16 گھنٹے کا ہے، تو اس وقت انسان پریشان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی ہوتا ہے آپ ایئرپورٹ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے اور وہاں سوار ہونے کے لیے آپ کو گھنٹہ چاہیے، لیکن آپ کے پاس فقط 15 منٹ باقی ہیں. اس وقت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ اس وقت آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، قلت وقت، اگر کوئی فون کرتا ہے اٹینڈ نہیں کرتے، اگر کوئی ملنے آتا ہے وقت نہیں بچا، اگر گھر والے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اب وقت ختم ہو گیا. کیوں؟ کہ اب میری منزل دور ہے، میرا وقت قلیل ہے، کم ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں یہی حال تیری زندگی کی ہے، تجھے خبر نہیں ہے اے غافل تو کہاں ہے اور تجھے جانا کہاں سے ہے، تو خاک پہ ہے، تجھے خدا تک جانا ہے، اس خاک سے اڑ کر تو نے خدا تک جانا ہے، اور خاک سے خدا تک پہنچانے کے لیے میں آیا ہوں، میں تیرا امام بنا ہوں، اس لیے مجھے رہبر بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھ کتنا حسین خدا نے تجھے بنایا ہے، کتنا زیبا بنایا ہے، اپنے نقش و نگار دیکھ، فقط رنگت کو نہ دیکھ، اپنی بناوٹ کو دیکھ، دیکھ خدا نے کیسا بنایا، جس رنگ کا ہے، حسین ترین شکل میں خدا نے تجھے بنایا ہے. لیکن بنا کر تجھے روانہ کہاں کیا ہے؟ اسفلے سافلین میں، سب سے نچلے درجے میں جا کر رکھا ہے، اس مٹی میں تجھے پہنچا دیا، خاک کی دنیا میں، اس زمین پر تجھے پہنچا دیا ہے۔ کس لیے پہنچایا ہے؟ کہ یہاں سے اب تو دوبارہ سفر شروع کر۔ انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تو اپنے خدا کی طرف جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ سے ہیں اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن راستے میں کسی بت کی طرف نہ چلے جائیں، راستے میں کسی مورتی کی طرف نہ چلے جائیں، راستے میں کسی فرعون جیسے خدا کی طرف نہ چلے جائیں، راستے میں کسی نمرود جیسے رب کی طرف نہ چلے جائیں۔ اس کے لیے خدا نے اہتمام کیا ہے تاکہ ہمیں فرعونوں کی ربوبیت سے بچا کے وحدہ لا شریک کی ربوبیت تک لے جانے کے لیے خدا نے امیر المومنین کو بنایا ہے، تاکہ یہ انسان بھٹک نہ جائے، یہ انسان بھٹک نہ جائے۔ اتنا ہوشیار رہبر، اتنا بیدار رہبر، اتنا آگاہ رہبر، اتنا بصیر امام بنایا ہے جو بشر کا ہاتھ تھامے اور اسے خاک سے لے کر خدا تک پہنچ جائے۔ اس لیے فرمایا انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں الہی راستے بہتر جانتا ہوں، میں ان رہوں کے لیے تمہارے ہاتھ پکڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ فرما رہے ہیں کہ اے خاک نشین، اے فرزند خاک، تجھے جانا خدا تک ہے، تیری منزل بہت دور ہے، لیکن تیرے پاس فرصت بہت کم ہے۔ آہ لقلت زاد و طول السفر و بعد المسافہ، ہائے افسوس، توشہ بہت کم ہے، سفر بہت طولانی ہے اور منزل بڑی دور ہے۔ اس مختصر سی عمر میں مجھے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اس مختصر عمر میں جو سرمایہ ہے عزیز من، یہ عمر بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اور عاقل وہ ہوتا ہے جو سرمایہ کا قدردان ہو، جو سرمایہ ضائع کر دے وہ عاقل نہیں ہوتا۔ آپ کو خدا نے سرمایہ پہ سرمایہ دیا ہوا ہے، ایک سرمایہ عمر کا دیا، ایک سرمایہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے صحت و سلامتی کا دیا ہے آپ کو۔ یہ سلامتی ایک سرمایہ الہی ہے، اس کی قدر کب ہوگی؟ خدا نخواستہ جس دن صحت ختم ہو جائے گی، یہ سلامتی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ مہمان ہے عارضی چند دنوں کا، یہ صحت و سلامتی، ایک دن یہ سلامتی اٹھا لی جائے گی کہ کافی ہو گیا، بس آپ کی مدت پوری ہو گئی۔ یہ جوانی، یہ سرمایہ ہے، عظیم سرمایہ ہے، بہت عظیم سرمایہ ہے۔ اب دیکھیں وہ بزرگ جہاں تشریف فرما ہے، اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ جوانی کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ اے کاش ایک دفعہ پھر لوٹ کر آتی۔ ہمارا کلچر ہے وہ ہمارا دین، ہم دو چیزوں کے درمیان میں ہیں، دو کشتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہماری تہذیب ہے اور ایک ہمارا مذہب ہے، یعنی ایک ہمارا آبائی دین ہے اور ایک ہمارا الہی دین ہے۔ آبائی دین ہماری تہذیب ہے، ہماری رسومات ہیں جو آبا سے ہم نے لی ہیں، اور ایک جو انبیاء و ائمہ لے کر آئے ہیں، الہی دین۔ ہم دونوں پہ سوار ہیں، ایک ٹانگ اس پہ رکھی ہوئی ہے اور ایک اس پہ رکھی ہوئی ہے، آبائی دین پر بھی سوار ہیں اور الہی دین پر بھی سوار ہیں۔ الہی دین سے توقع یہ ہے کہ تو مجھے جنت لے جا، لیکن دنیا ہم نے آبائی دین کے حوالے کی ہوئی ہے، دنیا آبائی کشتی پہ بیٹھ کے دنیا بنا رہے ہیں اور الہی کشتی پہ بیٹھ کر جنت بنا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کا فرمانا ہے، اللہ کا فرمانا ہے کہ وہ کشتی جس نے آخرت میں جانا ہے وہ دنیا سے گزر کے جائے گی۔ دنیا میں جس کشتی پہ بیٹھے ہو آخرت اسی میں رہو گے، یوں نہیں کہ یہاں اس کشتی پہ وہاں اس کشتی پہ، جس کا دامن یہاں تھاما ہے وہی آخرت تک لے کے جائے گا۔ اگر یہاں آبا کا دامن تھام لیا تو آبا جہاں گئے وہاں آپ بھی جاؤ گے، لیکن اگر یہاں انبیاء کا دامن تھام لیا، معصومین و ائمہ کا دامن تھام لیا، تو وہاں جاؤ گے جہاں انہوں نے جانا ہے، جہاں وہ پہنچے ہیں وہاں تم بھی جاؤ گے۔ یہ سرمایہ، اس کی قدر جانے، سلامتی کی قدر جانے، صحت کی قدر جانے۔ کلچر ہمارا اس کے مطابق جوانی گیا ہے، یہ ماں باپ یا والدین ہی تشریف فرما ہے، بزرگان بچے بھی ہیں کو والدین کیا کہتے ہیں؟ ابھی جوان ہے، ابھی جوان بیٹا جوان ہے، اس کو سونے دو، اس کے آرام کے دن ہیں، زندگی میں اس نے بہت دکھ دیکھنے ہیں، زندگی میں اس نے بڑی سختیاں دیکھنی ہیں، یہ جوانی ہے، اس کو آرام کرنے دو، اس کے آرام کے اور سونے کے اور کھیلنے کے دن ہیں۔ کلچر، آبائی سلسلہ کہتا ہے کہ جوانی کھیلنے کی عمر ہے، لیکن خدائی دین یہ کہتا ہے، انبیاء کا یہ فرمانا ہے و ائمہ اطہار کا یہ فرمانا ہے کہ جوانی خدا تک پہنچنے کا مختصر زمانہ ہے۔ جوانی وہ زمانہ ہے جس میں انسان بڑی تیزی سے یہ سفر کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے۔ لہذا جوانی کی عبادتیں، جوانی کے اعمال، ان کو تولا گیا جب کہا گیا کہ جوانی کے عالم میں ایک رکعت بڑھاپے کی 70 رکعت کے برابر ہے۔ اس قدر تاثیر ہے جوانی میں حرکت کرنے۔ عزیز من، یہ جوانی بھی ایک سرمایہ ہے، یہ عمر بھی ایک سرمایہ ہے، یہ صحت و سلامتی بھی سرمایہ ہے۔ دیکھیں کتنے غنی ہیں آپ، خداوند تبارک و تعالی نے کتنا سرمایہ آپ کو عطا کیا ہے، اور اس سرمایہ پہ سرمایہ، وہ سب سے عظیم سرمایہ خداوند تبارک و تعالی نے یہ عطا کیا ہے کہ آپ کو دین مبین اسلام سے مشرف فرمایا ہے، ہدایت کا منشور قرآن آپ کی کتاب ہدایت قرار دی ہے، قرآن جیسا سرمایہ آپ کے پاس موجود ہے، اہل بیت جیسا سرمایہ آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک شخص آیا آ کر امام ششم حضرت امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر رونے لگا آ کر، جس طرح عموماً ہم کرتے ہیں کہ 100 نعمتیں پاس ہوتی ہیں وہ ایک نعمت نہیں ہوتی، اس ہمیں 100 نعمتیں یاد نہیں ہوتی، وہ ایک جو نہیں ہے وہ زیادہ یاد ہوتی ہے۔ فرض کر لیں اگر ایک انسان کے ایک دانت میں درد ہے، 31 دانت ٹھیک ہیں اس کے، ایک دانت میں درد ہے تو کیا کرتا ہے، منہ پکڑا ہوا ہے، کیا ہوا، دانت میں درد ہے، او ہو بس دانت میں درد ہے، نہ پوچھئے کیا حال ہے، دانت میں درد ہے، سارے دانتوں میں درد ہے، نہ صرف ایک میں درد ہے، بس وہ 31 تو ٹھیک ہیں، ایک میں آج درد شروع ہوا۔ یہ درد کیوں شروع ہوا؟ تاکہ تجھے اللہ کی اس نعمت کا احساس ہو جائے۔ جب درد نہیں تھا، تیرے دانت ٹھیک تھے، تو نے ایک دن بھی شکر خدا نہیں کیا کہ پروردگار یہ 32 سالم تو نے مجھے عطا کی ہے۔ روتے ہیں ہم، ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے اس کو رو پڑتے ہیں، ہزاروں سرمایہ ہمارے پاس ہو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ایک چیز کم ہو جائے اس کو بہت روتے ہیں، ایک چیز کم ہو جائے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں مولا بہت غریب ہوں، بہت فقیر ہوں، نادار ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو بہت سرمایہ دار ہے، تو تونگر ہے، تو تونگر ہے اس زمانے کا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا میں آیا ہوں آپ سے مدد مانگنے کے لیے، اور آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ میرے حالت غربت و فقر کی حالت ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ کہاں میرے پاس کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ حضرت نے فرمایا مجھے یہ جواب دے کہ ہم اہل بیت کی محبت تیرے دل میں ہے یا نہیں، محبت ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے، دل تو آپ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ ہماری محبت کو تو معمولی سرمایہ سمجھتا ہے، یہ معمولی سرمایہ ہے، تو اسے سمجھتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے عزیزان من اپنے سرمایہ کی قدر جانے، قدر جانے اس سرمایہ کی، کہ خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں وہ سرمایہ عظیم عطا کیا ہے کہ دنیا جاہل جس سے محروم ہے، جاہل دنیا جس سے محروم ہے، سرمایہ محبت اہل بیت، سرمایہ محبت آل رسول، سرمایہ محبت اولیاء خدا۔ یہ معمولی سرمایہ نہیں ہے، غیر معمولی سرمایہ ہے۔ ہمیں یہ سرمایہ کام میں لانا نہیں آتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، سرمایہ ہوتا ہے، انہیں اس کو استعمال کرنا نہیں آتا۔ ہیں بہت سارے نالائق جن کو اگر آپ مثلا لائق آدمی کو 100 روپیہ دو، سال بعد جا کر دیکھو وہ 1 لاکھ روپیہ بنا لے گا۔ اس کا لیاقت، قابلیت اسی کو کہتے ہیں کہ وہ سرمایہ کا 100 کا 1 لاکھ بنا لے گا، لیکن نالائق کو اگر 1 لاکھ روپیہ دو، سال کے آخر میں 1 روپیہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہوگا۔ عزیز من، ائمہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہماری محبت کا سرمایہ اگر لائق انسان کے پاس جائے، سال کے بعد وہ پوری دنیا کو اوپر اپنی حکومت قائم کر لے گا، لیکن اگر نالائقوں کے دل میں یہ محبت چلی جائے، وہ اپنا گھر بھی نہیں بچا سکتے۔ لیاقت دکھاؤ اس سرمایہ کے لیے، قابلیت دکھاؤ اس سرمایہ کے لیے، بتاؤ ائمہ اطہار کو، ثابت کرو کہ ہم وہ لائق قابل افراد ہیں اس سرمایے کے لیے خدا نے ہمیں یہ عطا کیا ہے. شکرانہ نعمت یہی ہے کہ اس کو اس جہت میں کام میں لو، اسی سمت اس کو کام میں لو جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے. یہ ایک عظیم سرمایہ ہے. اگر ہم غور کریں اللہ تعالیٰ نے کتنے سرمایوں سے ہمیں نوازا ہے، جس طرح سید الشہداء علیہ السلام کا فرمانا ہے دعائے شریف عرفہ میں، دعائے عرفہ بڑی نورانی دعا ہے سید الشہداء علیہ السلام کی، عموماً مومنین سال میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں اس کو، حج سے ایک دن پہلے نو ذی الحجہ کو عموماً پڑھی جاتی ہے، عید قربان سے ایک دن پہلے روزے عرفہ ہوتا ہے. یہ اسی دن امام علیہ السلام نے میدان عرفہ میں یہ عظیم دعا بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں پیش کی تھی. بہت نورانی و عظیم دعا ہے. اس کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور کریں، فکر کریں. سید الشہداء علیہ السلام، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو سرمایہ دیا ہے اس سرمایے پہ امام خدا کی بارگاہ میں شکر بجا رہا رہے ہیں. اے پروردگار، تیرا شکر ہے اس نعمت و سرمایے پر جو میری ولادت سے پہلے تو نے مجھے عطا کیا ہے. اس وقت سے جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا، کیا عطا کیا؟ فرمایا یہ امہات نورانی، یہ نورانی سلسلہ، یہ والدین، یہ عظیم والدین کہ تو نے مجھے سلسلہ انبیاء میں سے قرار دیا. میری ولادت سے پہلے تو نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، تو نے اسماعیل کو پیدا کیا، اور اس سلسلے سے تو نے مجھے پیدا کیا. میں اس نعمت پر تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں. اور پھر سید الشہداء ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ جو میری والدہ معظمہ کے دل میں میری محبت تو نے ڈالی ہے، یہ تیرا ایک عظیم سرمایہ ہے کہ میری نسبت تو نے میری ماں کے دل میں جو محبت ڈالی ہے، یہ تیرا ایک عظیم سرمایہ ہے. تو نے میرے باپ کے دل میں، والد کے دل میں جو شفقت ڈالی ہے میرے بارے میں، یہ تیرا ایک عظیم سرمایہ ہے. اے پروردگار، میں تیری کون سی نعمت کو گنوں؟ اور امام فرماتے ہیں، اے پروردگار، تو نے میری ولادت کے لیے جو اہتمام کیا ہے، میں اس پر تیرا شکر گزار ہوں. کیا اہتمام کیا ہے؟ کہ تو نے پہلے پورے مدینے کو شرک و کفر و بت پرستی کی نجاست سے پاک کیا ہے، تاکہ پاک مدینے میں حسین کی ولادت ہو جائے. میں اس نعمت پر تیرا شکر گزار ہوں. اب دیکھیں سید الشہداء کن کن چیزوں پر شکر نعمت خدا بجا لا رہے ہیں. یہ سرمائے ہیں جن کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے، اور ان سرمائے کو بچانا اور ان سرمایوں سے فائدہ اٹھانا ہے. لائق انسان سرمائے سے فائدہ اٹھاتا ہے. سرمایہ عمر سے فائدہ اٹھاؤ، سرمایہ ولایت سے فائدہ اٹھاؤ، سرمایہ دین سے فائدہ اٹھاؤ، سرمایہ صحت سے فائدہ اٹھاؤ، سرمایہ سلامت سے فائدہ اٹھاؤ، سرمایہ مال سے فائدہ اٹھاؤ. وہ اندھا ہے انسان جس کو صرف روپے سرمایہ نظر آتا ہے، لیکن محبت اہل بیت سرمایہ نظر نہیں. وہ نابینا ہے، اس کی بصیرت نہیں ہے. جیسے ایک آنکھ میں بصارت ہے، اسی طرح ذہن کے اندر بصیرت ہے. جس کی بصیرت اندھی ہو جائے اس کو بہت سارا سرمایہ نظر نہیں آتا. اگر کسی کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، اس کے سامنے سونے چاندی کا ڈھیر لگا دو، اسے نظر نہیں آتا. آپ کو نظر آتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا. اسی طرح جس کی بصیرت ختم ہو جائے، جس کی بصیرت ضعیف ہو جائے، اس کو معنوی سرمایہ نظر نہیں آتا. آپ اگر غور کریں، سرمایہ ہی سرمایہ ہے ہمارے پاس. اور اگر کوئی سرمایہ دار ہوتے ہوئے گدا بن جائے، کتنا عبرت کا مقام ہے، کتنا افسوس کا مقام ہے کہ سارا سرمایہ خدا نے ان کو دیا ہوا ہے، لیکن یہ محتاج ہیں. آپ توجہ کریں، آج مسلمانوں کی جو حالت بن گئی ہے، سب سے زیادہ سرمایہ دار ترین مکتب، غنی مکتب، خداوند تبارک و تعالیٰ نے مکتب تشیع کو قرار دیا ہے. جتنا سرمایہ ان کے پاس ہے، اتنا کسی کے پاس نہیں ہے. اب نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہمارا تو گھر بھی نہیں ہے، ہمارے تو کپڑے بھی نہیں ہیں، ایک جوڑا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے. نہ عزیز من، بصیرت سے دیکھ کتنا سرمایہ ہے، بصیرت سے دیکھ کتنا سرمایہ ہے. کہ وہ لوگ جن کے پاس فقط ایک معصوم ہستی ہے رسول اللہ، وہ ایک سرمایہ، وہ شیعوں کا اور دوسروں کا مشترک سرمایہ ہے. لیکن رسول اللہ کے بعد جن کے پاس 13 معصوم ہستیاں موجود ہیں، اتنا عظیم سرمایہ کس کے پاس موجود ہے؟ کس کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے؟ آج کون سا مکتب پوری دنیا میں جاؤ، آج کون سا مذہب و مکتب و دین ایسا ہے جس کا امام آج بھی زندہ و موجود ہو اور معصوم ہو؟ وہ صرف تشیع ہے، کوئی اور نہیں. لیکن دیکھو کہ ہمارا اس سرمایہ سے رابطہ کیا ہے، ہمارا اس سرمایہ سے تعلق کیا ہے. وہ گدا بہت ہی شقی ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہی سرمایہ ہو لیکن وہ اپنے سرمایہ کی طرف متوجہ نہ ہو اور گدائی کر رہا ہو، لوگوں سے مانگ رہا ہو، ایک ٹائم کا کھانا مانگ رہا ہو لوگوں سے، جس کے گھر میں خود بوریوں پڑی ہوں، غلے پڑے ہوئے ہوں، وہ لوگوں سے ایک وقت کا لقمہ مانگ رہا ہو. قرآن ہمارا سرمایہ ہے، یہ عظیم کتاب. لیکن آج ہم نظام تعلیم کہاں سے ہے پاکستان میں؟ معیشت کا نظام کہاں سے ہے؟ آپ کو پتہ یہ آپ کے عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں کس قانون کے تحت ہوتے ہیں؟ برطانیہ کے قانون کے تحت ہوتے ہیں. اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول اللہ کا مذہب و دین موجود ہے، سنت موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر اہل بیت موجود ہیں، امام صادق کا پورا مکتب موجود ہے. لیکن فیصلے کس سے کروانے ہیں؟ برطانوی نظام سے. یہ اس بدترین گدائی کی علامت ہے کہ دنیا کی سرمایہ دار ترین ملت کے پاس اپنا عدالتی نظام بھی نہیں ہے. کتنے غافل ہیں ہم لوگ. عجیب نہیں ہے؟ اگر مثلا امیر المومنین کے زمانے میں ہوتے اور اپنے فیصلے برطانوی قانون کے تحت کرتے، فیصلے کروانے ہمیں جانا پڑتا مثلا بت پرستوں کے پاس، مشرکین کے پاس، تو لوگ نہ پوچھتے کہ یہ علی جو آپ کے حاکم ہیں کیا ان کے پاس عدالت کا نظام نہیں ہے؟ علی فرماتے ہیں میرے پاس ایسا عدالت کا نظام ہے جو کائنات میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ہوتے ہوئے نظام تعلیم آپ کا کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ برطانیہ سے آیا ہوا ہے، کیمبرج سے آیا ہوا ہے، آکسفورڈ سے آیا ہوا ہے، فلاں سے آیا ہوا، فلاں ہر جگہ سے آیا ہے، جہاں سے آنا چاہیے وہاں سے نہیں آیا ہے. آج کوئی قرآنی نظام تعلیم موجود ہے؟ اہل بیت کا نظام تعلیم موجود ہے؟ اگر ہے تو آپ میری آگاہی میں اضافہ کر دیں، کہاں موجود ہے اہل بیت کا نظام تعلیم، قرآن کا نظام تعلیم، جبکہ آپ کے پاس یہ سرمایہ عظیم موجود ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں میں دو چیزیں، دو سرمائے، دو سکل، دو وزن چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب خدا اور ایک اپنی عطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. خوب، اگر آج علی آ جائیں، مجھ سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں، ہم سب سے پوچھیں کہ اگر لوگوں کے پاس نہیں میرا نظام عدل تو تمہارے پاس تو ہونا چاہیے. یہ نہج البلاغہ موجود ہے تمہارے پاس، کہاں ہے وہ نظام عدل جو میں لایا ہوں، جو میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مقرر کر کے گیا ہوں؟ وہ قرآن و عطرت کا نظام کہاں ہے؟ سیاست ابھی آپ تیاریاں کر رہے ہیں، سیاست میں ووٹوں کی تیاریاں، کوئی ووٹ لینے کی، کوئی ووٹ دینے کی تیاریاں، اور کوئی ووٹ دلوانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. خوب، یہ کیا ہوں گے؟ ووٹر بھی اور کینڈیڈیٹ بھی، سب جس کا جہاں جہاں کوئی مانوی شخصیت ہے، کوئی پیر ہے، کوئی مزار ہے، وہ وہاں جائیں گے اور جا کر نظر نیاز چڑھانا شروع کریں گے. کوئی داتا صاحب پہ جائیں گے، کوئی کلندر پہ جائیں گے، کوئی کہاں جائیں گے، کوئی کہاں جائیں گے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہے. حتیٰ یہ بے دین ترین جو ہیں ان کا بھی ہوتا ہے، ووٹ کے دنوں میں چلے جاتے ہیں کسی نہ کسی مانوی شخصیت کے پاس، جا کے ان سے کہتے ہیں ہمارے لیے آپ دعا کریں، کچھ لکھ دیں، کوئی عمل بتائیں تاکہ ہمیں ووٹ زیادہ مل جائیں. خوب، شیعہ کدھر جائے گا؟ وہ آتا ہے مجلس میں آ کر کہتا ہے جی دعا کریں، مولا سے کہیں کہ مجھے کامیاب کر دے. تو مولا اٹھ کر نہیں کہیں گے کہ تو میرے نام پر برطانوی آئین و برطانوی نظام کے ووٹ کے لیے میرا نام استعمال کرتا ہے، تو میرے نظام میں کیا قصور ہے؟ میرے نظام سیاست میں کیا کمی تھی؟ کیا کمی تھی؟ ایک خدا رحمت کرے، ایک مبلغ عظیم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرمائے، خدا رحمت کرے، ان کے اجر عظیم عطا کرے، بڑی خدمات ہیں ان کی، ان بزرگوں کی جو علماء و مبلغین اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں. ایک علاقے میں گئے, یہ ان لکھنؤ سے آئے ہوئے مبلغین میں سے تھے, وہ خود نقل کرتے ہیں کہ ایک علاقے میں گئے, وہاں سے آئے مبلغ بن کر, اور سادات اس علاقے میں جب ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی, ہندوستان پاکستان ایک ہی تھے, تو لکھنؤ سے یہ انہیں بھیجا گیا کہ جو مختلف علاقوں میں جا کر تبلیغ کرو. اور ظاہر ہے کہ یہ علاقہ جو آج پاکستان ہے اور خصوصاً یہ شمالی طرف, اس طرف سادات زیادہ ہیں, سادات کی بستیاں ہیں بہت ہیں. یہ پہاڑی علاقوں میں کاغان اور یہ کوہستان, ان میں دیکھیں سادات ہی سادات ہیں لاکھوں کے حساب سے, لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہمارا مذہب کیا ہے, ہم اولاد کس کی ہیں, ہمارا مکتب کیا ہے. وہ تقیے میں رہ رہے کے بھول ہی گئے کہ ہمارا مذہب کیا ہے, سلسلہ کیا, اور آپ گمراہ سلسلوں سے آج مربوط ہیں. باہر کیف ان کو پتہ چلا کہ یہاں سادات کی آبادیاں ہیں, بستیاں ہیں, تو یہ پوچھتے پوچھتے کہ سادات کہاں رہتے ہیں وہاں پہنچ گئے. ایک جگہ پہنچے, وہ یہ بھی اشارہ کرتا چلوں کہ وہ ہمارے بزرگ سادات تھے جن سے تعلق تھا ہمارا ہے, وہاں جا پہنچے ان سادات کے پاس. ظاہر وہ سادات بھی, سادات جہاں ہوں تو اپنا ایک الگ رنگ ہوتا ہے سادات کا. یہ مبلغ گئے, مولانا کتابیں اٹھائی ہوئے جا کر انہیں سلام کیا اور تعارف کروایا کہ میں فلاں شخص ہوں, اس جگہ سے آیا ہوں اور سنا ہے کہ یہاں سادات کی بستی ہے تو میں آیا ہوں. باہر کے وہ باقی سادات تو نہیں تھے, جوان بزرگ سید جو سربراہ تھے قبیلے کے وہ موجود تھے, تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ اچھا ہوا آپ آ گئے ہیں, یہ لڑکے پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں, یہ نوکر ہمارے کہاں گئے ہیں, بھینسیں صبح سے دھوپ پہ بندھی ہوئی ہیں, ابھی تک کسی نے ان کو پانی نہیں پلایا, تو آپ یہ صندوق ادھر رکھو اور جلدی بھینسوں کو لے جاؤ, جا کے پانی پلا کے لے آؤ. انہوں نے کہا میری بات تو سنو. انہوں نے کہا بات بعد میں سنیں گے, پہلے جا کے بھینسوں کو پانی پلا کے لو. لے آئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جب میں نے یہاں تبلیغ کرنی ہے تو یہ باتیں بھی ان کی ماننی پڑیں گی. انہوں نے بھینسوں کی طرف بھیج دیا, بھینسیں پانی پلا کے واپس لائے, انہوں نے کہا کہ اب ان کو چارہ ڈالو, پھر انہوں نے چارہ ڈالا. اب ظاہر زندگی میں یہ کام انہوں نے کبھی کیے نہیں تھے, وہ مبلغ تھے, انہوں نے یہ کام نہیں کیے, لیکن کرنے پڑے, شاہ صاحب کا حکم تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی یہ بھینسوں کا رات کا جو گوبر ہے جمع ہو گیا ہے, گندی ہوں گی, اس کو اٹھا کے باہر پھینکو. تو وہ سارا دن ان کو کام میں لگائے رکھا, انہیں مہلت نہیں دی بات کرنے کی کہ وہ آئے کیوں ہیں, مہمان صاحب کیوں آئے ہیں, بولنے نہیں دیا. باہر کیف انہیں بھی موقع مل گیا کہ چلو اسی بہانے سے صحیح مجھے یہاں پر ٹھہرنے کا موقع مل گیا, بھینسوں کی خدمت ہی صحیح. چند دن بھینسوں کی خدمت کی, پھر انہوں نے بتایا ان کو کہ میں مبلغ ہوں, میں آیا ہوں, آپ سادات کو آپ کے آبا کا مذہب بتانے آیا ہوں, آپ جائیں وہاں عبرت کے لیے جائیں, دیکھیں گے وہاں سب سادات ہیں, سب سادات ہیں, لیکن کسی کو اپنے مذہب کا علم نہیں. یہ ابھی دہشت گرد گروہ میں ہیں بہت سارے, یہ لوگ سادات بہت سارے ان گروہوں کے اندر چلے گئے جہالت کی وجہ سے. عبرت کا مقام ہے. باہر کے انہوں نے کچھ عرصہ قیام کیا اور اپنے تئیں کوشش کی کہ ان سادات کو ان کے آبا کا مذہب بتائیں. وہ نہیں تھے اپنے آبا کے مذہب پر, نہیں تھے, وہ رائج مذہب جو پاکستان میں ہے دوسروں کا, وہی اسی میں وہ بھی تھے. آخر کار انہوں نے دیکھا کہ یہ بات ماننے والے نہیں ہیں, یہ نہیں سنتے میری بات, تو میرا یہاں رہنا فائدہ نہیں ہے. کچھ عرصے کے بعد, کئی مہینے یا سال رہے, مجھے اب نہیں اندازہ مجمون کتنا مدت رہے, آخر کار وہ سادات بھی ان سے تنگ تھے اور یہ بھی ان سے تنگ پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ بس آخری دفعہ میری ایک بات سن لو, میں آخری بات کر کے پھر چلا جاؤں گا, آپ مجھ سے جان چھوٹ جائے گی, میری آپ سے جان چھوٹ جائے گی, میں کسی اور جگہ بستی سادات تلاش کرتا ہوں, آپ کوئی اور تلاش کرو, آخری بات میری ایک دفعہ دھیان سے غور سے سنو, یہ توجہ فرمائیں, آپ بھی سنیں غور سے اس بات کو. انہوں نے تمہید باندھی, پوچھا انہوں نے کہ آپ کس کی اولاد ہو, انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کی آل سے ہیں. اب کوئی کاظمی سادات ہے, کوئی نقوی سادات ہے, بالآخر سید جو بھی ہو آخر کار رسول اللہ سے جا ملتا ہے, اور رسول اللہ سے ملنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, جناب سیدہ سے, جناب سیدہ سے. اولاد فاطمہ, آل فاطمہ ہیں سارے سادات, اگرچہ ابھی ایک دوسرے کے قبول نہیں کرتے اور پارٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کی, لیکن پھر بھی ہیں سارے آل فاطمہ, سب آل فاطمہ ہیں, آخر کار وہیں جا پہنچتی ہے سب کی نسبت. خوب یہ کہا کہ تم آل فاطمہ ہو, تم بی بی کی اولاد ہو, سب سادات کہلاتے ہی اسی وجہ سے ہو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس عظیم ہستی کی اولاد میں سے ہو. حسنی ہو یا حسینی ہو یا عابدی ہو یا زیدی ہو یا نقوی ہو یا بخاری ہو یا شیرازی ہو یا شمسی ہو. اب مجھے ساری قسم سادات کی یاد نہیں ہے, بالآخر جو بھی ہو لیکن آخر کار آپ کا رشتہ وہیں جا پہنچتا ہے, جناب سیدہ تک جا پہنچتا ہے. کہا کہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, غور کرو میری بات, کہ آپ جب قیامت میں جاؤ گے اور اپنی ماں کے سامنے, اپنی جدہ کے سامنے, جناب سیدہ کے سامنے کھڑے ہوگے, چونکہ آپ ان کی آل ہو, آپ ان کی نسل ہو, یہ مبلغ سید نہیں تھے, یہ غیر سید تھے. اور دیکھیں سادات کو وہ مذہب بتانے آئے ہیں, آبا کا, سادات کے آبا کا مذہب, وہ غیر سید ان کو بتانے آئے ہیں, لیکن وہ سید سن نہیں رہے. کہا ہم ٹھیک ہیں, جس سلسلے پر ہیں بس یہی ہمارے لیے کافی ہے, آپ جو اپنا کام کرو. انہوں نے یہ جواب بات ان سے کی, کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ روز محشر اپنی جدہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو آپ سے اگر آپ کی جدہ نے یہ پوچھ لیا کہ اے سیدو, اے میرے بیٹو, اے میری بیٹیو, اے میرے آل, اے میری نسل, مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے امام صادق کے مذہب میں کیا کمی تھی جو اس کو چھوڑ کر تم اس کے شاگردوں کے مذہب پہ چل پڑے, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی ماں کو, جدہ کو کیا جواب دو گے تم, کیا جواب ہوگا تمہارے پاس اس میں. یہ جملہ کہہ کر وہ مبلغ صاحب, انہوں نے کہا خدا حافظ, میں بس یہی بات کہنی تھی. اب سادات سنجیدہ ہو گئے, غور کیا, فکر کیا کہ ایک دن تو ہم نے بارگاہ فاطمیہ میں جانا ہے, اور اگر جدہ نے یہ سوال پوچھ لیا ہم سے تو کیا جواب دیں گے, ہم کیا بتائیں گے کہ امام صادق علیہ السلام کے مکتب میں کیا کمی تھی جس کو چھوڑ کر ہم کسی اور طرف چلے گئے. سوچا انہوں نے, غور کیا, آخرکار کوئی جواب نہیں بنا, اور عہد کر لیا کہ جب امام صادق کے مکتب میں کوئی کمی نہیں ہے, کسی قسم کی کمی نہیں ہے, تو پھر کیوں نہ ہم یہ کامل مکتب اپنائیں. وہ سادات اس وقت سے بدل گئے اور اپنے آبا کے مذہب پر آ گئے, واپس آ گئے, تقیہ کی حالت سے نکل آئے. عزیزان, کیا ہم نہیں سوچتے کہ جب ہم کہتے ہیں اے مولا مدد کریں, یہ کینڈیڈیٹ جیت جائے, کس لیے جائے, یہ امریکی نظام کا حصہ بننے جا رہا ہے, اس پارلیمنٹ میں جا رہا ہے, تو کیا علی نہیں سوچیں گے کہ غدیر میں رسول اللہ نے جس ولایت کا اعلان کیا تھا اس علوی نظام میں کیا کمی ہے جو آج تو دوسرے نظام کے اندر مجھ سے مدد مانگ کے اس نظام میں جانا چاہتا ہے. میری عدالت میں کیا کمی ہے, میرے نظام حکومت میں کیا کمی ہے, میری امامت کے نظام میں کیا کمی ہے جو تجھے پسند نہیں آیا. دیکھیں ایک سرمایہ دار ملت جس کے پاس مکتب سیاسی موجود ہے, مکتب عدالت, نظام عدالت موجود ہے, نظام تعلیم موجود ہے, نظام تربیت موجود ہے, اور وہ نہ صرف اپنے لیے, پوری دنیا کے لیے موجود ہے, پورے عالم کے لیے موجود ہے, لیکن یہی ملت گدا بنی ہوئی ہے. اپنا بچہ داخل کرانے کے لیے اس کو مشکل پڑی ہوئی ہے, کس سکول میں داخل کراؤں شیعہ کا بچہ, کیا سرمایہ نہیں آپ کے پاس, کیا قرآن میں نہیں ہے ایسا کوئی نظام, کیا نہج البلاغہ میں نہیں ہے ایسا کوئی نظام, ہے لیکن ہم نے پڑھا نہیں, ہم نے کھولا نہیں, ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے مہلت ہی نہیں دی مولا کو بولنے کی. امام ششم کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ میرا ہمارے قبیلے میں ایک شیعہ کا کسی دوسرے شیعہ سے جھگڑا ہو گیا ہے, آپ کے ماننے والے ایک شیعہ کا ہوتا ہے, وہ آج کل تو علامت بن گئی ہے شیعہ ہونے کی کہ جب تک شیعہ کا شیعہ سے جھگڑا نہ ہو ہاں یقین نہیں آتا کہ یہ شیعہ ہے. آج کل ہم نے ضروری سمجھ لیا ہے کہ اور کسی سے کوئی ہو یا نہ ہو, لیکن شیعہ کا شیعہ سے جھگڑا ضرور ہونا چاہیے. نہ عزیزان ایمان, یہ علامت تشیع میں سے نہیں ہے, تفرقہ علامت ایمان نہیں ہے, علامت تشیع نہیں ہے, وحدت و الفت علامت تشیع ہے, محبت و اخوت علامت تشیع ائمہ نے قرار دی ہے, لڑائی جھگڑا قرار نہیں دیا. یہ شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ آپ کے ماننے والے قبیلے میں دو مومنوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے جائیداد کے اوپر, تقسیم پہ, کسی چیز پہ, اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ بنو عباس کی عدالت میں جائیں, چونکہ اس وقت حکومت بنو عباس کی تھی, قاضی و جج انہوں نے رکھے ہوئے تھے, کہ ان کے پاس, اور ظاہر ہے کہ اس زمانے کے جج آج کے ججوں کی طرح نہیں تھے, وہ برطانیہ کا قانون نہیں تھا, قانون اسلامی ہی تھا لیکن حکومت بنو عباس کی تھی, حکومت امامت کی نہیں تھی. وہاں جو قاضی بیٹھا ہوتا تھا عالم دین بیٹھا ہوتا تھا, فقہ کے مطابق, شریعت کے مطابق فیصلے کرتا تھا, یہ ذہن میں رکھنا, شریعت کورٹ تھی. اس فرد نے آ کر امام سے پوچھا کہ آپ کے دو چاہنے والے شریعت کورٹ میں, بنو عباس کی شریعت کورٹ میں جا کر اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے عدالت طاغوت و عدالت جور میں جا کر اپنا حق لینا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے, تم اپنا حق بھی نہیں لے سکتے, کیونکہ جب آپ ایک عدالت جور سے اپنا حق لینا چاہتے ہو اس کا مطلب ہے تم اسے مان رہے ہو, تم اسے قبول کر رہے ہو. یعنی امام صادق کیا فرماتے تھے کہ میں تمہارا امام ہوں, میں کس لیے ہوں, میں صرف درس پڑھانے کے لیے تو نہیں آیا, صرف نماز پڑھانے والا امام نہیں ہوں, اللہ کا نظام لے کر چلانے والا امام ہوں, میں اللہ کا نظام لے کر آیا ہوں تمہارے لیے, تم مجھے چھوڑ کر جاتے ہو ان عدالتوں میں. عزیز من, کتنا عظیم سرمایہ تھا ان کے پاس, امامت جیسا سرمایہ, لیکن وہ اپنے فیصلے جا کر وہاں سے کرواتے تھے, اور یہ بہت بڑا درد تھا, بہت بڑی مصیبت تھی یہ کہ جس کے پاس سارا سرمایہ ہو. سرمایہ یہاں پر اس روایت میں ہے, علی علیہ السلام اس حکمت نمبر 38 میں فرماتے ہیں, یا بنی احفظ انی اربعا و اربعا, چار چیزیں اور پھر چار چیزیں مجھ سے سیکھ لو, سن لو, سمجھ لو, لا یزرک ما عملت معہن, جب تک یہ چار چیزوں پر پابند رہو گے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. پہلی چیز, ان اغن الغنا العقل, سب سے بڑا سرمایہ, سب سے بڑی بے نیازی, سب سے بڑی تونگری عقل ہے, سب سے بڑی تونگری عقل ہے. عقل کو ہمیشہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں عقل کو کام میں لو. عقل کے علاوہ بھی انسان کے اندر چیزیں موجود ہیں, صرف عقل نہیں ہے, عقل بھی ہے, اور جس طرح کائنات کے اندر ہے انبیاء بھی ہیں اور شیطان بھی ہے, خناس بھی ہیں, ظالمین بھی ہیں, معصوم بھی ہیں, دشمنان معصومین بھی ہیں, اس طرح ہے نا دنیا, اسی طرح بنی ہوئی ہے. امام بھی ہیں, دشمن امام بھی ہیں, قاتل امام بھی ہیں. یہی حال ہمارے اندر بھی ہے, ہمارے اندر کی بھی یہی صورتحال ہے, ہمارے اندر رہنما بھی ہے, رہنما کا قاتل بھی ہے, ہمارے اندر بھی یہ دنیا ہے. علی علیہ السلام ہی کا فرمانا ہے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر, اے انسان تو یہ نہ سمجھ کہ تو چھوٹا سا ایک ذرہ ہے, بلکہ تیرے اندر ایک پوری کائنات ہے, جس طرح خدا نے یہ پوری کائنات خلق کی ہے تیرے اندر بھی پوری کائنات موجود ہے, تیرے اندر پوری کائنات ہے, کائنات کا نظام ہے تیرے اندر موجود, تیرے اندر بھی رہنما ہے, تیرے اندر ہدایت کرنے والی چیز بھی ہے, اور تیرے اندر اس کو قتل کرنے والی چیز بھی موجود ہے, تیرا نفس امبارہ بھی ہے, اور تیرے اندر عقل بھی موجود ہے, تیرے اندر غضب بھی موجود ہے, اور تیرے اندر شہوت بھی موجود ہے. یہ سب کچھ تیرے اندر ہے, ان کا کام کیا کرنا ہے, غضب کا کام کیا ہے, اشتہا کا کام کیا ہے, شہوت کا عقل کی گردن کاٹنا, عقل کو ذبح کرنا. جس طرح یزید کا کام کیا ہے, امام کو قتل کرنا, شمر کا کام کیا ہے, امام کو قتل کرنا, آل رسول کو قتل کرنا, انسان کے اندر بھی شمر موجود ہے. وہ شمر کیا ہے, ان عدا عدوک اللتی فی جنبک, نفسک اللتی فی جنبک. رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ تیرا نفس امارہ, یہ تیرا نفس سرکش, یہ تیری خواہشات, تیرا سب سے بڑا دشمن جو تیرے پہلو میں موجود ہے, یہ ہر چیز کی قتل کر دے گا. تیری صداقت, تیری سوچ, تیری پاکیزگی, ہر چیز. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا پاک بچہ ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ جب بڑھتا ہے اس کے اندر مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اندر سے ہی پیدا ہوتی ہیں. یہ اندر کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے, ایک شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے انسان کے, قاتل اندر بیٹھا ہوا ہے, ایک شمر اندر بیٹھا ہوا ہے جو اندر کے رہنما کو قتل کر رہا. اندر جو رہنما خدا نے رکھا ہے, یہ روایت ہے اصول کافی کے اندر کہ خدا و تعالیٰ نے دو رسول انسان کے لیے مقرر کیے ہیں, ہر انسان کے لیے ایک اندرونی رسول اور ایک بیرونی رسول. اندرونی رسول عقل ہے, بیرونی رسول وہ ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ بیرونی رسول اندرونی رسول کو خطاب کرتا ہے، یعنی عقل کو. یہ رسول اللہ کا اپنا فرمان ہے. یہ روایت میں نے بارہا پیش کی ہے اہمیت عقل کے لیے، یہاں عرض کروں اور پھر اس سرمائے کی طرف آنا ہے. ایک روایت ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، یہ بھی اصول کافی میں ہے یہ روایت، معصومین یہ سرمایہ ہے ہمارا اہل بیت کا، تینوں نہیں رکھنی ایک چیز چن لے. جبریل آ گئے حکم خدا لے کر آدم کے پاس، کہا آدم یہ تین چیزیں ہیں، دین عقل اور حیا، ان میں سے ایک لے لو باقی دو واپس کر دو. آدم نے کہا یہ تو تینوں میری ضرورت ہے. کہا نہیں ایک رکھنی ہے، تینوں کی اجازت نہیں ہے. کہا جب تین میں سے ایک چننی ہے تو آدم نے عقل کو چن لیا، آدم نے عقل کو چن لیا. جبریل نے دین اور حیا کو کہا کہ آپ دونوں واپس چلے جاؤ، چونکہ آپ کو نہیں چنا، آپ کو انتخاب نہیں کیا. دین اور حیا نے جبریل کو کہا کہ اے جبریل، اللہ تعالی نے جب ہمیں آپ کے حوالے کیا تو آپ کو یہی فرمان دیا جو آپ نے آ کر بتا دیا، لیکن جب آ رہے تھے آپ تو اللہ نے ہمیں بھی ایک فرمان دیا. وہ کیا فرمان تھا؟ اے دین، اے حیا، اے شرم، ہمیشہ وہی رہنا جہاں پر عقل ہو. عقل کا دامن ترک نہیں کرنا. اس طرح کی فراوان روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں. ان روایات کے مطابق دین وہاں ہے جہاں عقل ہے، شرم وہاں ہے جہاں عقل ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے وہاں دین بھی نہیں ہے. عقل اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ دین کا دار و مدار خدا نے اسی عقل پر ہے. چونکہ ائمہ امیر المومنین خطاب کرتے تھے کن کو؟ اہل عقل کو، اول الالباب کو، اہل خرد کو. وہ سمجھتے نہیں تھے امیر المومنین کی بات، عقل نہیں تھی. اس لیے حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑا سرمایہ عقل ہے. عقل ہو علی کی بات سمجھ میں آتی ہے، عقل ہو رسول اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے. غدیر کب سمجھ میں آئے گا؟ جب عقل ہو، انسان کے اندر موجود ہو. اور اگر عقل سے کام لیتے آج یہ اتنی مشکلات مسلمانوں کی نہ ہوتی. عقل کا راستہ لیں عزیزان. غنا یعنی وہ سرمایہ جس کی ہوتے ہوئے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو کہتے ہیں غنا. عقل کو زندگی میں کام ملائیں. میں صرف ایک فہرست عرض کرتا ہوں، وضاحت کا اتنا وقت نہیں ہے. یہ چاہتا ہوں کہ پوری حکمت ان چند روز میں آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے. مولا کا یہ کلام، اس کے اسرار جتنے ایک طالب علم بیان کر سکتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ورنہ خود عقل ایک ایسا موضوع ہے، پورا عشرہ چاہیے اس کے لیے تاکہ اہمیت عقل واضح ہو جائے. عقل سے کام لو، زندگی کے ہر مرحلے میں عقل سے کام لو. زندگی کی بنیاد جب رکھتے ہو تو عقل سے شروع کرو. زندگی کی بنیاد یعنی جب شادی ہوتی ہے، دو انسان زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، عقل سے شروع کرو، عقلی بنیاد پر شروع کرو. عقل سے پوچھو، عقل سے مشورے لو. عقل بہترین مشاور ہے آپ کے اندر. تجربہ کار لوگ بھی ایک سرمایہ ہیں، بزرگان خاندان یہ بھی ایک بڑا عظیم سرمایہ، چونکہ ان کے پاس زندگی کا پورا تجربہ ہے. جوان کے پاس تجربہ نہیں ہے. سرمایہ میں سے ایک سرمایہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ سنت الاولین ہے، بزرگوں کے تجربے. ان بزرگوں کے تجربوں کو نظر انداز نہ کرو. آج کل جوان کہتے ہیں جی ہم پڑھ لکھے، کمپیوٹر پڑھ لیا، انگلش پڑھ لی، آپ لوگوں کو انگلش نہیں آتی، آپ نہیں جانتے آج کی دنیا کی باتیں. نہ ممکن ہے انگلش نہ جانتے ہو، لیکن زندگی کے طریقے جانتے ہیں یہ بزرگ، زندگی کی راہیں جانتے ہیں یہ بزرگ. انہیں پتا ہے کہ کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے. لہذا ان سے تجربہ سیکھو. ہمارے استاد بزرگوار ہیں، ان کی مثال ہے بہت خوبصورت جو میں نے بہت ساری جگہوں پر جوانوں کے لیے پیش کی ہے. وہ بزرگوں کے تجربے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جوان تیر کی حیثیت رکھتا ہے اور بزرگ کمان کی حیثیت رکھتا ہے. یہ کمر خمیدہ بزرگ یہ کمان ہے، اور کمان جوان کی حیثیت تیر کی حیثیت ہے. اگر تیر کمان سے نکلے تو اپنے ہدف پہ لگتا ہے جا کر، اگر کمان سے نہ نکلے تو وہ آپ تیر پکڑ کے ایسے پھینک دیں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب کمان میں لگا ہوتا ہے اور کمان سے نکل کے جاتا ہے اپنے ہدف پہ جا کر لگتا ہے. اور وہ کمان جو تیر نہ چلائے وہ کمان کسی فائدے کی، وہ ڈیکوریشن ہے فقط. جیسے کمان گھر میں لٹکی ہوتی ہے، آج کل بندوق کا زمانہ ہے، پرانی کمانیں گھر میں ڈیکوریشن کے لیے لٹکی ہوتی ہیں. نہ، یہ بزرگ اپنی رہنمائی ساری اپنے تجربے جوانوں کو پیش کریں اور جوان بھی ان بزرگوں سے تجربے لیں، اپنی دانش، اپنی تعلیم، اپنی کوالیفیکیشن کے ساتھ ان تجربوں کو ملائیں، اس وقت یہ نتیجے پہ پہنچیں گے، کامیابی تک پہنچیں گے. جب زندگی کا آغاز ہوتا ہے عقل سے آغاز کرو، عقلی بنیادوں پر شروع کرو زندگی کو. لیکن ہم پھر آ جاتے ہیں آبائی بنیادوں پر اور غیر معقول انداز سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں، خرافات کے ساتھ زندگی کا آغاز کرتے ہیں کہ شادی کرنی ہے کب کرنی ہے، کہ جب 60 سال عمر ہو جائے، 45 سال عمر ہو جائے پھر شادی کرنی ہے. شریعت سے پوچھو کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا رہنمائی کر رہے ہیں آپ کی نسل کی ہدایت کے لیے. ایک طرف سے ہم آئمہ کو مانتے ہیں لیکن آئمہ کی نہیں مانتے، آئمہ کو مانتے ہیں آئمہ کی نہیں مانتے. ان سے نہیں پوچھتے، کسی بھی مارے میں جنتری کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ شادی کب کرنی ہے، آئمہ سے نہیں پوچھتے کہ کب کرنی ہے. اب یہ جنتری جنت سے نہیں آئی عزیز ایمان، اس میں صرف کیلنڈر اسلامی ہے، باقی کوئی چیز اسلامی نہیں ہے. جنتری جنتر سے آئی ہے، جنتر ہندوستان سے آیا ہے، قرآن آسمان سے آیا ہے، جنتر سے جنتری آئی ہے. جنتر پڑھتے ہو، جنتر اور منتر کے ذریعے سے اور بھجن کے ذریعے سے شادیاں کرتے ہو، لیکن قرآن اور آئمہ سے نہیں پوچھتے کہ کس طرح زندگی کا آغاز کرے. عقل کو زندگی کے اندر شامل کریں، گھریلو ماحول میں خصوصاً خواتین. اب یہ خواتین اس قدر عقل استعمال نہیں کرتی کہ امیر المومنین کو کہنا پڑا کہ ہیں ہی ناقص العقل، عقل ہے استعمال نہیں کرتی. یہ خواتین بھی تشریف فرما ہے یہاں پر، ان سے معذرت کے ساتھ، خواتین عقل استعمال کریں. اللہ نے سب کو عقل دی ہے، عورتوں کو بھی دی ہے اور مردوں کو بھی دی ہے. وہ ایک ماجرا پیش آیا تھا جس وجہ سے حضرت نے وہ خطبہ دیا کہ عورت ناقص العقل، ناقص الایمان اور ناقص الحظ ہے. اسی طرح کے جملے مردوں کے بارے میں بھی ہیں، امیر المومنین نے فرمایا مردوں کو بٹھا کر، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نما چہرو اور نہ مردو، تمہارے اندر کوئی مردانگی نہیں ہے، مرد نما شکلو اور نہ مردو. کدھر گئی غیرت تمہاری، کدھر گئی شجاعت تمہاری، کدھر گئی بصیرت تمہاری، کدھر گئی دلیری تمہاری، کچھ بھی نہیں تمہارے اندر نظر آتا، مروت تمہارے اندر نظر نہیں آتی. ایسے جملے مردوں کے بارے میں بھی ہیں، لیکن عورت ہو یا مرد دونوں انسان ہیں، ایک جیسے انسان ہیں، اور ان عقل دونوں کے اندر خدا نے رکھی ہے. لیکن خوب ان کے اندر بچت کا زیادہ سلیقہ ہے، عورتیں عموماً بچت زیادہ کرتی ہیں. اب شوہر کے پیسے کی بچت کریں یا نہ کریں، لیکن اپنی عقل کی بچت زیادہ کرتی ہیں، استعمال نہیں کرتی کہ ختم نہ ہو جائے، یا ڈرتی ہیں کہ بل نہ آ جائے. البتہ ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی نہیں کرتے استعمال، چونکہ آج کل بل گیس کے زیادہ آتے ہیں، بجلی کے زیادہ، جو چیز استعمال کرو زیادہ، لوڈ شیڈنگ، بجلی ہوتی نہیں پھر بھی بل بہت زیادہ آتا ہے، اس بجلی کا جو ہے ہی نہیں وہ بل اتنا آتا ہے. ہم ڈر گئے بلوں سے، ڈر ڈر کے عقل بھی استعمال کرنا چھوڑ دی کہ کہیں بل نہ آ جائے، نہیں آتا. عقل استعمال کے لیے ہے، اگر استعمال نہیں کریں گے کمزور پڑ جائے گی. صلاحیتیں انسان کی اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرو گے وہ کمزور پڑ جائیں گی، مر جائیں گی وہ صلاحیتیں. آپ کوئی مہارت سیکھو، گاڑی چلانا سیکھو، کئی سال نہ چلاؤ، بھول جائے گی، ختم ہو جائے گی وہ صلاحیت. آپ کوئی اور کمپیوٹر سیکھو، کئی سال نہ چلاؤ، وہ بھول جائے گا، پھر نئے سرے سے سیکھنا پڑے گا. صلاحیتیں مر جاتی ہیں اگر استعمال نہ ہو. عقل کو استعمال کرو کہ مرنے نہ دو اس کو، اگر عقل استعمال نہیں کرو گے مر جائے گی یہ عقل. گھروں کے اندر عقل استعمال کرو، خواتین بھی عقل استعمال کریں، مرد بھی عقل استعمال کریں. اور جب زندگی کی بنیاد عقل پر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے اہل عقل کو کیا ہے، اول الالباب کو کیا ہے، اہل خرد کو کیا. اول الالباب یعنی صاحبان عقل، اے صاحبان خرد. اللہ فرماتا ہے کہ میری نشانیاں زمین و آسمان کے اندر موجود ہیں، لیکن ان نشانیوں تک کون پہنچے گا؟ جو اہل عقل ہیں. یہ گھریلو ماحول جو خرافات پر ہے کہ فلاں نے تعویذ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے جادو کر دیا، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو. اپنی غلطیوں، مثلا کسی نے کھایا زیادہ، دین کے اندر بھی رہنمائی ہے، ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ کھانے کے کچھ اصول ہیں، جب تک پہلا کھانا ہضم نہیں ہو جاتا اوپر دوسرا کھانا مت ڈالو، پہلا ہضم ہونے دو پھر ڈالو، گاڑی تو نہیں ہے کہ آدھی ٹینکی پہ اوپر پھر ایک اور ٹینکی ڈال دو فل کر کے. ٹینکی میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, جتنی بھری رکھو ٹھیک ہے, لیکن پیٹ تو پیٹرول کی ٹینکی نہیں ہے. پہلا ہضم ہونے دو, دوسرا پھر ڈالو, جب خالی ہو جائے پھر دوسرا ڈالو اس کے اوپر. اگر پہلا کھانا ہضم نہیں ہوا اور دوسرا ڈال دیا, بد ہضمی ہو گئی. اب ساس کو بد ہضمی ہوتی ہے, کہتی ہے بہو نے تعویذ کر دیا ہے. بہو کو بد ہضمی ہوتی ہے, کہتی ہے نند نے تعویذ کر دیا ہے. اس کو بد ہضمی ہوتی ہے, وہ غلطی اپنی ہے کہ کیوں کھائے پہ کھایا ہے, اس کھادی پہ کیوں کھایا ہے تم نے, اس کو ہضم ہونے دیتے. آلودہ کھانا کیوں کھایا ہے, غلطی اپنی ہے. عقل استعمال کرو. یہ کہ آج چھت پہ کوا بیٹھا ہے آج کچھ ہوگا, آج کالی بلی آئی آج کچھ ہوگا. خب آپ عقل سے کام لو, راستہ دیکھ کے چلو, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ نے آپ کو بصیرت دی ہے. خدا نے انسان کی تقدیر کووں اور بلیوں کے اختیار میں نہیں قرار دی. یہ نہیں کہا کہ کوے اور بلیاں تمہاری رہنمائی کریں گے. عقل استعمال کرو, ہر شعبے کے اندر عقل استعمال کرو, دین میں عقل استعمال کرو. دین ہے ہی وہ شعبہ جو عقل سے ہی سمجھ میں آتا ہے. کل اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں, اگر عقل نہ ہو کیا نتیجہ نکلتا ہے, اگر عقل نہ ہو تو یہی نتیجہ نکلتا ہے جو آج پاکستان کے اندر موجود ہے. یہ خوارج والا دین, خوارج جانتے ہیں نا, خوارج وہ طبقہ تھا جن کے ساتھ علی علیہ السلام نے جنگ نہروان لڑی ہے. بڑے سخت دیندار آدمی لیکن بے عقل, بے خرد, سوچتے نہیں تھے, عقل سے کام لینے کو ممنوع سمجھتے تھے, جرم سمجھتے تھے, اور وسوسوں پر, شیطانی وسوسوں پہ چلتے تھے. یہ بے عقلی ہے پاکستان کے اندر جس وجہ سے یہ ماحول بن گیا ہے. یہ مذہب یہ تعلیم نہیں دیتا. کوئی مذہب, کوئی فرقہ اپنے پیروکاروں کو, اگر وہ دین ہے, وہ یہ تعلیم نہیں دیتا. نفرت کی تعلیم نہیں دیتا, محبت کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب پہ چلو, وہ اپنے دوسرے اپنے مذہب پہ چلے, لیکن یہ کوئی تعلیم نہیں دیتا کہ تو جنت میں اس وقت جائے گا جب اس مذہب کے تو اتنے آدمی مارے گا. یہ بیخردی ہے, یہ جہالت ہے, یہ شیطنت ہے, یہ گمراہی ہے, یہ زلالت ہے. عقل نکال دو, پیچھے یہ رہ جاتا ہے, دہشت گردی رہ جاتی ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی بے عقلی کا نتیجہ ہے. سیاست سے اگر عقل نکل جائے اور فقط حوث اقتدار و شہوت اقتدار میں مست لوگ اگر سیاست میں آ جائیں, یہ ملک اس طرح کا بن جاتا ہے جیسے بنا ہوا ہے. ان لوگوں کا حوث کیا ہے؟ فقط اقتدار میں آنا, ہر قیمت پر ہم کرسی ملے ہمیں. اگر وہ کرسی وطن بیچنے سے ملتی ہے ملے, وہ ملت بیچنے سے ملی. آپ دیکھیں بعض سیاستدان کس طرح سے آئے ہیں, دہشت گردوں کے ساتھ ساز باز کر کے, معاہدے کر کے اقتدار میں آئے ہیں, اور دوبارہ دہشت گردوں کو اقتدار میں لانے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں. وہ بے عقل ہیں. اگر بیڑیوں کے ساتھ تم ساز باز کرو گے اور بیڑیوں کے ذریعے سے تم نے اگر اقتدار حاصل بھی کر لیا, تو بیڑیے ایک دن تمہیں کاٹیں گے. آج کاٹ رہے ہیں. ان بیڑیوں کے ہاتھوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں, جنہوں نے بیڑیے بنائے ہیں اور اعتراف کیا ہے کہ ہم نے بنائے ہیں یہ بیڑیے, آج وہ انہی بیڑیوں کے ہاتھوں سے خود کاٹے جا رہے ہیں. اس ملک کو عقلانیت کی ضرورت ہے, اس ملت کو عقلانیت کی ضرورت ہے. وہ عقلانیت کا منبع و سرمایہ و ثروت تشیع کے پاس ہے. تشیع کو اپنا مذہب عام کرنا چاہیے عزیزان, تشیع اپنا دین عام کرے. ہم دوسرے کے دین کو چھوڑ دیں, دوسروں کے مذہب کو چھوڑ دیں, ان سے کوئی سروکار نہ رکھیں, آپ اپنا مذہب دنیا کو پیش کریں. دیکھیں اس وقت ایک میں مثال, فقط مثال کی حد تک عرض کر رہا ہوں. مثلا گندا پانی ہے, جوڑوں کا پانی گندا, نالوں کا پانی گندا, اور اوپر جو نالے بہ رہے ہیں وہ یہ نیچے جاتے ہیں, زمین کے نیچے بھی جو پانی ہے وہ بھی گندا. اب ہیپاٹائٹس پاکستان میں بہت زیادہ ہے, ہر دوسرے تیسرے آدمی کو ہیپاٹائٹس ہے گندے پانی پینے کی وجہ سے, صاف پانی میسر نہیں. اس پانی کی وجہ سے, ایک گندے پانی کی وجہ سے ابھی پانی بیچنے والے, پانی فروخت ہوتا ہے بہت مہنگا. وہ کسی زمانے میں تعجب ہوتا تھا کہ پانی بیچتے ہیں لوگ, لیکن آج دیکھیں سب سے بڑی انڈسٹری پانی بیچنے کی ہے, صاف پانی بیچتے ہیں. اگر آپ نے صاف پانی کسی کو بیچنا ہے یا اپنا صاف پانی پیش کرنا ہے, تو آپ نہ کہو کہ فلاں جگہ گندا پانی ہے, فلاں جگہ گندا پانی ہے, فلاں جگہ گندا پانی ہے. نہ, آپ اسے صرف اپنا کہو کہ میرا پانی بہت صاف ہے, چیک کر لو، ٹیسٹ کر لو، کسی بھی لیبارٹری میں لے جاؤ، اس سے زیادہ صاف پانی نہیں ملے گا. میرا پانی بہت صاف ہے، لیکن دوسرے کے پانی کو نہ کہو گندا، کیونکہ جب آپ دوسرے کے پانی کو گندا کہو گے، وہ آپ کے صاف پانی کو بھی گندا کہے گا، آپ کے صاف پانی کو بھی گندا کہے گا. آپ چھوڑ دو دوسروں کے مذاہب کو، چھوڑ دو دوسروں کے افکار کو، چھوڑ دو. امام صادق کا یہ فرمانا ہے کہ آپ صرف دنیا کو ہمارا کلام پہنچو، دنیا کو ہماری بات پہنچو. ہماری بات کے اندر اتنی کشش ہے کہ لوگ خود کھنچے ہوئے اس کی طرف آ جائیں. آج ضرورت ہے کہ تشیع دنیا تک پہنچے. یہ مذہب بند پڑا ہوا ہے، یہ نجب بلاغت شیعہ نے بھی نہیں کھولی، ہم نے خود نہیں کھولی ہوئی اس کو. اس کو دنیا کو آج بتانے کی ضرورت ہے. خدا شاہد ہے آج کے پاکستان کا رائے حل عاشورہ و نہج البلاغہ ہے، آج کی دنیا کا رائے حل عاشورہ و نہج البلاغہ ہے، لیکن ہم نے اسے اپنے اندر محصور کر لیا. ہمارا کام ہے کہ ہم ہر زبان استعمال کریں. ظاہر ہے مجالس میں تو کوئی بھی نہیں آتا، دوسرے لوگ مجالس میں نہیں، کسی زمانے میں آتے تھے، ہم نے بھگا دیے. آتے تھے نا دوسرے، سارے مسلمان آتے تھے، لیکن جہاں سے ان کے اوپر بمباری کرتے تھے ہم، وہ پھر اٹھ کے کون برداشت کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کرتا. آج بھی یہ ماحول بن سکتا ہے مجالس کا، آزاداری کا، کہ آپ اپنا مذہب پیش کریں، وہ آئیں گے سیکھنے کے لیے. اہل بیت سے سب کو محبت ہے، چاہتے ہیں محبت اہل بیت میں، اہل بیت کی باتیں سنیں، لیکن ماحول اب ایسا بن گیا ہے کہ اب مجالس میں نہیں آتے. تو آپ ایسا انتظام کرو، اہتمام کرو، اپنا مذہب گھر گھر پہنچاؤ. دیکھو دنیا نے گمراہی گھر گھر پہنچا دی ہے، آپ اپنا مذہب گھر گھر پہنچاؤ. یہ آج کی ہر بشر کے رائے حال ہے، تجربہ کر کے دیکھو. آپ دنیا کو امیر المومنین کے یہ فرامین بتاؤ اور کہو کہ یہ امیر المومنین نے تمام انسانوں کی مشکلات کا حل پیش کیا ہے، مشکل کشا نے مشکلیں حل کی ہیں. آج تمہاری مشکلوں کا حل ہے نہج البلاغہ. دنیا ہم سے زیادہ بڑھ کر اس نظام کو قبول کرے گی. آپ ذرا پیش کر کے دیکھو لوگوں کے سامنے، اس کو پیش کریں. ہم عزیزان، عقل ہے سرمایہ عظیم. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر عقل ہو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دیتی. ہر شعبے کے اندر عقل ہو، دین کے اندر عقل ہو، سیاست کے اندر عقل ہو، گھر کے اندر عقل ہو، سماج کے اندر عقل ہو، بات کے اندر عقل ہو، لیکن عقل کا قاتل بھی ساتھ ہے، عقل کو دبانے والے بھی ہمارے اندر ہیں، خواہشات. یہ حضرت کا فرمانا ہے، کم من عقل اسیر یا کم من قلب اسیر تحت ہون امیر. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی خواہشات امیر ہیں، ان کی عقل اسیر ہے، عقل قیدی ہے. عقل کو اس قید سے چھڑائیں. علامہ اقبال نے، خدا رحمت کرے اس شخصیت کو، جس نے دین بھی سمجھا اور جس نے امام حسین علیہ السلام کو سب سے بہتر سمجھا، کربلا کو سب سے بہتر سمجھا. یہ اقبال اپنی تمام تعلیمات میں لوگوں کو وہی بات بتا رہے ہیں جدھر علی علیہ السلام رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. یہ اقبال ہے جو حضرت سیدہ کی بارگاہ میں جب عقیدت پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اگر آئین مصطفیٰ میں ممنوع نہ ہوتا تو میں ساری عمر فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا رہتا اور سجدے کرتا. یہ اقبال ہے. اس طرح معرفت خدا نے اس ہستی کو عطا کی. ان کا کیا کہنا ہے کہ ہم، ہماری قوم کو جو پڑھایا جا رہا ہے، جو پلایا جا رہا ہے، اس سے عقل زائل ہو رہی ہے، عقل زائل ہو رہی ہے. دو تعلیمات ہماری قوم کو دی جا رہی ہیں، ایک مذہب کے نام پر اور ایک تعلیم، رائج تعلیم کے نام پر، لیکن دونوں کا نشہ ایک ہے، دونوں تعلیمات کا نشہ ایک ہے، دونوں باعث زوال عقل ہیں. آپ دیکھ لینا نتیجہ، آؤٹ پٹ آپ کے سامنے ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یونیورسٹیوں سے جو پڑھ کے آئے ہیں وہ بھی سامنے بیٹھے ہیں، اور دینی مدرسوں سے جو پڑھ کے آئے ہیں وہ بھی سامنے بیٹھے ہیں. دونوں کا ایک ہی نتیجہ دیا، کیا؟ کہ انہوں نے سیاست کو آلودہ کر دیا، انہوں نے مذہب کو آلودہ کر دیا، بے عقلی کی وجہ سے. ایک طبقے نے مملکت تباہ کر دی، دوسرے نے مذہب تباہ کر دیا، بے عقلی کی وجہ سے. عقل مندوں کو چاہیے. اقبال کیا فرماتے ہیں کہ یہ تعلیم جو ان کو پلائی جا رہی ہے، یہ عقل کو اور مار رہی ہے. عقل جب مر جائے گی، کس کو دین سمجھ میں آئے گا؟ کس کو دنیا سمجھ میں آئے گی؟ بے عقلوں کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس عقل کو بچاؤ. لہذا کہا کہ یہ چھوڑو، یہ نظام چھوڑو، یہ جو تم مغرب سے امپورٹ کر کے لائے ہو یہ رہنے دو. اب شاعری کی زبان میں، شعر کی زبان میں اصطلاح ہے ان کی، اقبال کے کلام میں جب میں یا میں خانہ یا یہ آئے تو اس سے مراد تعلیمات اسلام ہیں, یہ اصطلاح ہے ان کی. ساقی سے مراد رسول اللہ ہیں, ساقی سے مراد کبھی ذات خدا ہے اور کبھی رسول اللہ ہے. ان کے کلام میں ساقی نامہ بہت اچھی نظم ہے علامہ اقبال کی. علامہ اقبال اس ساقی نامے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہی جام گردش میں لا ساقیہ, یعنی وہ دین جو پہلی امت کو پلایا گیا تھا اور جاہلیت سے نکالا جس نے, وہی دین آج چاہیے. یہ جو آج پلایا جا رہا ہے یہ نشے ہیں. اقبال ہی کا شعر ہے نا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. وہ ہوش مند کو نشہ پلا کے گرا دینا تو سب کو آتا ہے, وہ ایسا نشہ پلا, ایسا پلا, کچھ شراب پلا جو گرتے کو ہوشیار کر دے, ہوشیار کرنے والی شراب پلا. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. وہی جام گردش میں لا ساقیا, شراب کوہن پھر پلا ساقیا. شراب کوہن یعنی پرانی شراب, پرانی شراب یعنی نہ آج کے ان بے عقل اور بے خرد مدرسوں سے جو نفرت پھوٹ رہی ہے, بلکہ رسول اللہ و قرآن و اہل بیت نے جو دین دیا تھا, وہ دین دوبارہ رائج کرو, وہ دین رائج کرو. شراب کوہن پھر پلا ساقیا, اے ساقی وہ دین لا, اس نسل کو وہ پلا, پھر کیا ہو, خرد کو غلامی سے آزاد کر. اس سے کیا نتیجہ ہوگا کہ خرد, عقل غلامی سے آزاد ہو جائے گی. عقل اسیر ہے, اسیر ہے اندرونی بھی اور بیرونی شہوتوں میں بھی. امیر المومنین فرمائے عقل, کتنی عقل ہے جو اسیر ہے, اس عقل کو آزاد کرو. عقل آزاد ہوگی بشر کی نجات کا سامان ہوگا. خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ایسا دین لا, ایسا آئین لا, ایسا مذہب لا جو ان کو ہوشیار کر دے, ان گرتے ہوں کو تھام لے, جگا دے ان کو بیدار کرنے والا. یہ سرمایہ امیر المومنین فرما رہے. امیر المومنین کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں عقل کے اوپر؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اس لیے کہ میری بات عقل مند کو ہی سمجھ میں آتی ہے, بے عقل کو میری بات سمجھ میں. امیر المومنین کی فوج میں 12,000 بے عقل تھے, خوارج, اور امیر المومنین نے جب ان کو اکٹھا کیا, خطبہ دیا, جب امیر المومنین نے کہا تلواریں نکالو, انہوں نے تلواریں نیام میں ڈال دی, اور جب امیر المومنین نے کہا اب تلواریں نیام میں ڈال دو, انہوں نے تلواریں کھینچ لیں. بے عقل تھے, بے خرد. اور بے عقلی کی ایک علامت ہے کہ دھوکے میں جلدی آ جاتے ہیں, بہت جلدی بے عقل دھوکے میں آتا ہے. قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا, فوراً دھوکے میں آ گئے. آج بھی آپ دیکھیں ان سیاستدانوں کے ہاتھوں اور مختلف لوگوں کے ہاتھوں کتنا دھوکا ہوتا ہے. مومنین کو, پیروان امیر المومنین کو کتنا دھوکا ہوتا ہے, ممبروں سے کتنا دھوکا دیا جاتا ہے. ہوشیاری و بیداری چاہیے, عقل کو اسارت سے آزادی کی ضرورت ہے. یہی بیوقوفی و بے عقلی تھی کہ اس امت کے سامنے یزید ایک ہی رات میں تو حکمران نہیں بن گیا, کچھ مراحل طے کر کے بنا. یزید کو پہلے جانشین بنایا اس کے باپ نے اپنی زندگی میں, خوب یہ لوگ دیکھتے رہے, سنا انہوں نے, سن کے خاموشی سے دیکھتے رہے, پھر ان کے سامنے بنا بھی دیا, دیکھتے رہے خاموشی سے دیکھتے رہے. تبصرے کرتے تھے اپنی نجی محفلوں میں, ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر, لیکن کوئی رد عمل نہیں دکھاتے تھے. پھر اس کے بعد یزید برسر اقتدار آ گیا, خلیفہ بن بیٹھا مسلمانوں کا, اور آ کر اس نے بیعت بھی لے لی, اور بیعت کر بھی لی سب نے, سب نے بیعت کر لی, چند افراد کے علاوہ, چند ہستیوں کے علاوہ باقی سب نے بیعت کر لی. خب کیوں بیعت یزید کی کر لی؟ یزید کی بیعت کرنا یہ کوئی معمولی فاجعہ و معمولی سانحہ نہیں ہے, یہ تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہے. یزید کی بیعت کر لینا, ایک مسلمان, ایک کلمہ گو, ایک عبادت گزار, ایک حاجی, ایک نمازی جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے, رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے, قیامت کا اقرار کرتا ہے, اور ادھر سے آ کر یزید کی خلافت بیعت بھی کر لیتا ہے, اور یزید کو اپنا امیر بھی مان لیتا ہے, اور اس کو کہہ بھی رہا ہے امیر المومنین. اس زمانے میں یزید کو امیر المومنین کہتے تھے. بے خرد. اس وقت سید الشہداء علیہ السلام نے آواز اٹھائی. نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا نے اولیاء و آئمہ اس لیے منصوب و مبعوث کیے ہیں, لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ, تاکہ لوگوں کی عقلوں کو جگائیں. حضرت ابراہیم نے جو بت توڑے, سنا ہوا ہے نا یہ قصہ, بت شکنی حضرت ابراہیم کی قرآن میں ہے کہ قوم ساری بت پرست تھی, بت ساز, بت گر, بت فروش. ایک دن ان کی عید کا تھا, عید کے دن وہ گئے باہر جشن منانے آبادی سے باہر کسی گراؤنڈ میں, اور حضرت ابراہیم کو بت خانہ دیکھا, اب کوئی بھی نہیں ہے. ایک پھوڑا یا کلاڑا لیا, جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا چھوٹے چھوٹے, اور بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے سے لٹکا دیا. اگر جذبات میں یہ کاروائی ہوتی تو سب سے پہلے بڑے بت کو مارتے, چھوٹے کو ماریں یا نہ ماریں. بس وقت ہوتا ہے انسان جذبے میں ہوتا ہے, جذبات میں تو صرف بڑاس نکالنی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم بڑاس نکالنے نہیں گئے, ٹھیک ہے, کچھ اور کرنے گئے تھے. کیا کرنے گئے؟ بڑی خوبصورتی سے کاروائی کی, چھوٹے سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو کچھ بھی نہیں چھیڑا, اور اس کے اوپر کلاڑا لٹکا دیا. لوگ واپس آئے, آ کے دیکھا سارا بت خانہ ویران, صرف ایک بت بچا ہوا ہے. پریشان ہوئے, رونے لگے کہ ہمارے خداؤں کو کسی نے توڑ دیا. خوب سب نے کہا کہ یہ ابراہیم ہی نے کیا ہوگا, چونکہ یہ کاروائی لگتی ہے کہ ابراہیم ہی کیا, اور کسی کی نہیں ہو سکتی. بلا لیا گیا حضرت ابراہیم کو, جو نوجوانی میں تھے اس وقت حضرت ابراہیم, کھڑا کیا گیا, پوچھا یہ آپ نے کیا ہے؟ کہا ہوا کیا بتاؤ. کہا ہوا اس طرح سے کہ ہمارے چھوٹے بت سارے کسی نے توڑ دیے ہیں, بلکہ آپ نے توڑ دیے اور بڑے بت کو چھوڑ دیا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ شاید اسی بڑے بت نے توڑ دیے ہوں گے چھوٹے توڑ, چونکہ کلاڑا بھی تو اسی کے کندھے پہ لٹکا ہوا ہے. اس نے کوئی ان کو حکم دیا ہوگا, پانی لو, آئس کریم لو, کچھ مانگا ہوگا ان سے, انہوں نے بات نہیں مانگی. کوئی حکم مانگا ہوگا, کچھ مانگا ہوگا ان سے, انہوں نے اطاعت نہیں کی. غصے میں آ کر اس نے توڑ دیا ہوگا, یہ تو کیا ہوگا اس نے. کہا کہ ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو, یہ تو مورتی ہے پتھر کی, یہ تو ہلتی نہیں ہے, فرمان نہیں دیتی, بھوک نہیں لگتی, نافرمانی نہیں کر سکتی. حضرت ابراہیم نے اسی کے لیے بت شکنی کی تھی, بڑاس نکالنے کے لیے نہیں کی تھی. اگر بڑاس نکالنی ہوتی تو بڑا بت توڑتے, لیکن اگر بڑا بت توڑ دیتے ان کی عقلوں کو نہیں جھنجھوڑ سکتے تھے. ان کی عقلوں کو جھنجھوڑا, ان کی عقلوں کو ابھارا, اے بے خردو یہ کیا ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو, جو بولتا ہی نہیں ہے, جو سنتا ہی نہیں ہے, جو تم نے اپنے ہاتھ سے گھڑا ہے اس کو اپنا خدا مان رہے ہو تم. اس وقت سوچنا شروع کیا. انبیاء اسی کے لیے آئے ہیں, سوئی ہوئی عقلوں کو جگانے کے لیے آئے ہیں. کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے یہ بت توڑا, یزیدیت کا بت توڑا, اور وہ تمام امت جو ظاہری دین لیے ہوئے تھی لیکن عقل خاموش تھی, اس کی عقل بجھی ہوئی تھی, سید الشہداء نے اس کی عقل کو جھنجھوڑا, ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا, ان کے وجدان کو جھنجھوڑا, ان کے خرد کو جھنجھوڑا. کربلا عقل کو بیدار کرتی ہے, بیدار کرتی ہے عقل کو کربلا. سوچیں کہ کیوں ہوا یہ سب کچھ, کس وجہ سے ہوا, کہاں ہوا, کیوں ہوا. آل رسول کو, نواسۂ رسول کو انہوں نے قتل کر دیا. کیا یہ نہیں جانتے تھے؟ خدا شاہد بہت زیادہ جانتے تھے. یہود کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ تعرفہم تعرفونہم کما تعرفون ابناءہم, اس طرح سے یہ یہودی رسول اللہ کو جانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے تھے. اپنے بچوں کو تو سب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بچہ جیسے بھی ہو آواز سے بھی پہچانا جاتا ہے یہ میرا بچہ ہے. پشت کی ہو یہ بچے نے, پیٹھ سے دیکھو تو پہچانا جاتا ہے یہ میرا بچہ ہے. غلطی نہیں ہوتی اپنے بچے کے بارے میں. قرآن کہتا ہے کہ یہ یہود, یہ دشمن اسلام و رسول, اس طرح سے رسول اللہ کو جانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے, تعرفونہم کما تعرفون ابناءہم, اس طرح سے جانتے تھے. یہ جو قاتل آئے یہ سید الشہداء کو جانتے تھے, اسی طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے تھے. یعنی جس طرح اپنے بچوں کے جاننے میں, معرفت میں, پہچاننے میں غلطی نہیں تھی, اسی طرح حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتے تھے. جانتے تھے یہ کون ہستی ہے, کس کو مار رہے ہیں, کس کو قتل کر رہے ہیں, سب کچھ جانتے تھے, لیکن پھر بھی یہ کام کیا. اور جو نہیں آئے مدد کو, وہ کچھ بے خرد و کم عقل, کچھ مدینہ میں رہ گئے, کچھ مکہ میں رہ گئے, کوئی بصرہ میں رہ گئے, کوئی کوفہ میں رہ گئے, کربلا تک نہیں آئے. جانتے تھے کون ہستی ان بلا رہی ہے لیکن نہیں آئے. عزیزان کچھ ایسے تھے سید الشہداء کے ساتھ جو جانتے تھے, سید کوفہ والے سارے جانتے تھے حسین کون ہے لیکن نہیں آئے, اور کچھ ایسے تھے جو سید الشہداء کے ساتھی نہیں تھے بلکہ مخالفوں میں سے تھے لیکن آگے سید الشہداء کے ساتھ آگے. کب؟ جب سید الشہداء نے ان کے دل کو جھنجھوڑا, ان کی عقل کو جھنجھوڑا اور بیدار ہو گئی عقل. انہی میں سے ایک زہیر ابن قین ہے, بہت عظیم سردار کربلا کا, بہت عظیم سردار زہیر, جس کے لیے امام نے بہت خوبصورت جملے بیان کیے ہیں. یہ زہیر یعنی کہ پہلے سے ہی شیعہ تھے, امام حسین کے پیروکار تھے, ایسے نہیں تھا. زہیر مخالفین میں سے تھے. اس پروپوگنڈے کی وجہ سے جو امیر المومنین کے خلاف شام سے شروع ہوا تھا کہ امیر المومنین نے خلیفہ سیوم کے قاتلوں کو پناہ دیے, یہ پروپوگنڈا شام میں ہوا. امیر المومنین نے کہا وہ کام جو انہوں نے خود کیا ہے وہ میرے ذمہ لگا دیا ہے. باہر کے اس زمانے سے یہ پروپوگنڈا ہوا کہ خلیفہ سیوم قتل ہوئے اور ان کے قاتلوں کو امیر المومنین نے پناہ دیے. اس پروپوگنڈے کے اثر میں کچھ لوگ گمراہ ہو گئے, ان میں سے یہ زہیر بھی تھے جو اپنے قبیلے کا سردار تھا, اور اس کے دل میں یہ چبھن تھی کہ انہوں نے کیوں پناہ دی ہے خلیفہ کے قاتلوں کو. اس وجہ سے دور رہے, کبھی بھی قریب نہیں آئے. سید الشہداء جب 8 ذی الحجہ کو احرام کھول کر مکہ چھوڑ کر روانہ ہوئے تو امام کے پیچھے پیچھے زہیر بھی اپنا کاروان لے کر روانہ ہوئے, لیکن زہیر کی کوشش یہ تھی کہ امام سے کسی جگہ ملاقات نہ ہو. اسے ماجرا سارا معلوم تھا, حالات کیا ہو رہے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, سب پتا تھا اس کو, اور اسی لیے ملنا نہیں چاہ رہا تھا کہ اگر میں ملا ہو میں یہ مدد کے لیے مانگ پکاریں گے, میں ان کا حامی نہیں ہوں اور میں نہ میں الگ تھلگ رہوں بہتر ہے, نہ ان کے مقابلے میں ہوں نہ ان کے ساتھ رہوں, الگ تھلگ رہنا شروع کیا. اور اس طرح سے اپنا کاروان زہیر چلا رہے تھے کہ جہاں پہ امام رکتے زہیر چل پڑتے اور جہاں پر امام چلتے زہیر رک جاتے. اس طرح انہوں نے اپنے سفر کا ترتیب دیا ہوا تھا پروگرام. ایک جگہ پر امام علیہ السلام, زہیر نے سوچا کہ یہاں امام نے پچھلی منزل پہ قیام کیا ہے اور یہاں سے اب قیام نہیں کریں گے, گزر جائیں گے, لہذا زہیر نے وہاں قیام کر لیا. امام کا جب کاروان پہنچا زہیر کے قافلے کے ساتھ تو امام نے روک لیا اپنا کاروان اور روک کر کہا کہ یہیں پڑاؤ ڈالیں. قاصد بھیجا جو زہیر کو بلاؤ. روایت میں ہے کہ زہیر کھانے میں مشغول تھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ, نوالے ہاتھوں میں لقمے لیے ہوئے کھا رہے تھے. جو امام کا قاصد پہنچا سلام کیا اور بتایا, تعارف کروایا کہ میں ابی عبداللہ کا قاصد ہوں. یہ سن کر جملہ سب ٹھٹک گئے, لقمے رک گئے, منہ کھلے رہ گئے, چونکہ اسی سے ڈر رہے تھے کہ یہی نہ ہو, یہ مرحلہ نہ آئے, ہمارا امام سے سامنا نہ ہو, دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے. تھوڑی دیر خاموشی کے بعد زہیر نے جواب دیا قاصد امام کو کہ جا کر سید الشہداء کا کنیہ ہے, نام جس نام سے عرب پکارتے ہیں, وہ نام نہیں لیتے حسین بلکہ ابی عبداللہ کہتے تھے سید الشہداء کو, ابی عبداللہ, جیسے آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, امام کی زیارت میں ابو عبداللہ کنیہ ہے امام کا. زہیر نے کہا کہ ابو عبداللہ سے جا کر کہہ دو میں نہیں آ سکتا, میں معذور ہوں, میں آپ کے اس مشن سے اور آپ کے اس کام سے متفق نہیں ہوں, آپ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کرتا ہوں. یہ جملہ کہہ دیا زہیر نے. جب یہ جملہ اس کی زبان سے ادا ہوا, ادھر زنانہ سے حصے میں, زنانہ حصے میں جہاں خواتین بیٹھی تھیں, زوجہ زہیر اٹھ کے کھڑی ہوئی اور بولنے لگی, اے زہیر تو جانتا ہے تجھے کون بلا رہا ہے, تو ملنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, تجھے پتہ ہے یہ کون ہستی ہے تجھے بلا رہی ہے, تجھے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا فرزند بلا رہا ہے, تجھے نواسائے رسول بلا رہا ہے, تجھے سید شباب اہل جنت بلا رہا ہے. وہ ہستی جب بلائے اور تو کہے میں نہیں جاتا, تو جا, بے شک سید الشہداء جو کہیں تیرے جی میں آئے نہ ماننا, لیکن جس کو حسین بلائے اور نہ جائے وہ بڑا شقی ہے, وہ بڑا شقی ہے. اے زہیر, اپنے لیے شقاوت مت خرید. اور پھر اس زوجہ محترمہ نے, اس خاتون نے کیا کہا کہ زہیر اگر تو نہیں جاتا تو میں فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی, میں جاتی ہوں, میں حسین کی بات سنتی ہوں. کیا فرماتے ہیں, زوجہ کی بات سن کر زہیر میں غیرت آئی, اٹھ کے چلے گئے. یہاں کچھ لکھا ہوا نہیں کہ امام نے زہیر کو کیا کہا, چند ساعت لکھا ہوا ہے, چند گھڑیاں زہیر امام کی بارگاہ میں حاضر رہے, پھر اس کے بعد واپس آئے. لیکن جب واپس آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی, چند گھڑیوں میں واپس آئے حالت بدلی ہوئی تھی. اور آ کر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اپنا مال تجارت الگ کر لو, میرا مال تجارت الگ کر لو, مجھے میری منزل مل گئی ہے, تم میں سے جو بھی میرے ساتھ آنا چاہے بسم اللہ, لیکن اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو. سامان اپنا الگ کیا, قبیلے کے لوگوں کو سامان بانٹ کے الگ کیا. پھر اس کے بعد اپنی زوجہ کو کہا کہ معلوم نہیں میرا انجام کیا ہوگا, میں جس راہ پہ جا رہا ہوں مجھے خبر نہیں, اور تو میری غیر موجودگی میں ممکن ہے مشکلوں میں پڑ جائے, میں تجھے یہیں پر آزاد کرتا ہوں, طلاق دیتا ہوں تاکہ تو آزادی سے اپنی زندگی بسر کر, میری انتظار میں نہ رہنا. زوجہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی, زہیر تجھے معلوم نہیں لیکن مجھے معلوم ہے تیرا انجام کیا ہوگا, تو شہید ہو جائے گا, تو فرزند بتول کے ساتھ جا رہا ہے, تو شہید ہو جائے گا, لیکن اس شرط پر قبول کرتی ہوں, جدائی قبول کرتی ہوں, کہ اے زہیر جب تو شہید ہو جا اور جب تو بارگاہ فاطمہ زہرا میں پہنچے تو جا کر بی بی کی خدمت میں عرض کر دینا, اے بی بی آپ کی ایک کنیز آپ کی شفاعت کی منتظر ہے, اگر میری شفاعت کی سفارش کرو بی بی کے پاس جا کر, زہیر راضی رہتی ہوں ورنہ اس جدائی پہ راضی نہیں ہوں. زہیر کہنے لگے کہ اگر یہ شرف نصیب ہو جائے, شہادت بارگاہ حسین میں نصیب ہو جائے اور زیارت سیدہ نصیب ہو جائے, میں یقیناً تیری شفاعت کی سفارش کروں گا. یہ کہہ کر اپنے قبیلے اور خاندان سے جدا ہوئے اور سید الشہداء سے جا ملے. سید الشہداء نے لشکر کے تین حصے کیے اور ایک حصے کا سردار زہیر کو بنا دیا. ایک پرچم, کربلا میں تین اصلی پرچم تھے, ایک پرچم زہیر کو دے دیا اور زہیر نے بہت قربانیاں دی جتنے دن تک رہے. پانی کا جب محاصرہ شروع ہوا, بارہا زہیر نے پہرا توڑا, ان لائنوں کو فنار کیا اور اس نہر سے پانی بھر کے بچوں کے لیے لائے. لیکن عزیزان, روز عاشور جب ہوا, زہیر مولا سے اذن لے کر میدان میں گئے. بہت شجاع تھے, بہت دلیر تھے. زہیر نے شجاعت کے ساتھ جنگ کی, آخر کار ہر شہید کی طرح جب زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کے مقام کے قریب ہوئے, ندا دی الیہ الیہ یا مولا. سید الشہداء گئے, زہیر کو خاک سے اٹھایا, اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور زہیر کو مرحبا کہا, اے زہیر اس مشکل میں مدد کی ہماری, اس مشکل میں مدد کی. اٹھا کر گنج شہداء میں لے کر آئے. عزادارو, یہ جنگ جاری رہی, عصر ہو گئی کربلا کے اندر, شام غریبہ ہو گئی, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, سب کچھ لاشوں سے سر کاٹ لیے گئے, لاشیں پائمال ہو گئیں, خیمے جلا دیے گئے, بیبیوں کے پردے لوٹ لیے گئے. اور پھر کربلا کے اندر سے ان لعینوں نے اپنے جنازے اٹھا کے دفن کر دیے, آل رسول کو چھوڑ کر اور اہل بیت کو اسیر بنا کر چلے گئے. یہ خبر کربلا کے ارد گرد موجود قبیلوں تک پہنچ گئی, خبر گردش کرتی ہوئی کہ اہل بیت کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں اور باقیوں کو اسیر بنا لیا گیا. اور یہ خبر گھومتی گھومتی اس قبیلے تک جا پہنچی جس میں زوجہ زہیر موجود تھی. اس قافلے تک یہ خبر پہنچی تو زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر کیا کہتی ہے, اور اس کو ایک کپڑا دیتی ہے سفید کپڑا کہ اے غلام یہ کپڑا لے جا, اس لیے کہ میرا زہیر اجنبی تھا, اس کاروان میں زہیر کا کوئی ساتھی نہیں تھا, زہیر کو کوئی جاننے والا نہیں تھا. مولا حسین کو تو ساری دنیا مانتی ہے, آل رسول ہیں, ساری دنیا مانتی ہے, شاید حسین کو دفن کر دیا گیا ہوگا, حسین کی اولاد کو دفن کر دیا گیا ہوگا, انصار حسین کو دفن کر دیا ہوگا, لیکن میرا زہیر ممکن ہے بے گور کفن پڑا ہو. اے غلام تو یہ کفن لے جا اور جا کر زہیر کو کفن پہنا کے اور دفن کر کے آ جانا. یہ غلام چلا جاتا ہے عزاداروں, لیکن کچھ عرصے کے بعد واپس آ جاتا ہے اور وہی کپڑا ہاتھ میں تھاما ہوا ہے. جب زوجہ زہیر دور سے دیکھتی ہے تو دل میں کہتی ہے کہ خدا بھلا کرے اس کا جس نے میرے زہیر کو بھی دفن کر دیا ہے. جب غلام قریب آتا ہے دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے اور وہ کپڑا سامنے رکھ دیتا ہے اور زوجہ پوچھتی ہے زہیر کی کہ اے غلام وہ کس نیک انسان نے میرے زہیر میرے غریب زہیر کو دفن کر دیا. ایک دفعہ غلام سر پہ پیٹ کر کیا کہتا ہے, اے میرے آقا کی زوجہ تو اپنے زہیر کو روتی ہے, وہاں مولا زہیر بغیر گور و کفن کے لاش پڑی ہے, پائمال لاشیں ہیں, ریت کا کفن ہے, کسی نے دفن نہیں کیا, زہرا کی اولاد اس سطح سپت صحرا میں بے گور و کفن پڑی ہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. خدا بندہ تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما. مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما, مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما, مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما, مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی و دیگر شہروں میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. مجالس عزاداری جلوس عزاداری و عزاداران کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, شہداء اسلام کے لیے, جن شہداء نے اسی محرم ایام عزا میں راولپنڈی و دیگر مقامات پر ڈیرہ میں کراچی میں جامع شہادت نوش کیا, ان کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.